والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين. اللهم امين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ارحم الراحمين. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آپ سب کیسے؟ امید اور دعا آپ سب خیریت سے اور ایمان و تقوی کے بہترین درجے پر. اور امید ہے کہ آپ سب کلاس میں شامل اور آ چکے. ہاں کیا آپ سب آ چکے ہیں یا ابھی بھی آ رہے ہیں کلاس؟ ہم سب ایز یوزول دیر سے آتے ہیں اور اس ٹائم پہنچتے ہیں جبکہ کلاس شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو آنے سے پہلے ضرور کوشش کیا کہ اپنے آپ کو دعا کے ساتھ انٹر کیا کیجیے کلاس میں، کیونکہ بہت ضروری ہے. ہم باقی چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک چیز ہاتھ پہ ہے تو دوسری نہیں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر دوسری چیزیں جب دماغ میں ہوتی ہیں تو پھر کچھ چیزیں آگے ہوتی ہیں، کچھ پیچھے ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو پہلے سیٹل ڈاؤن کر کے، تو جب آپ کو میسج کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے آنے کی کوشش کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سب، یہ آپ کے لیے میسج نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی میسج ہے. ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ بتائیے کہ لاسٹ آپ کا جو لیسن تھا وہ سورت الکہف کا تھا، تو کیا عمل آپ نے لیا ان دو دنوں میں؟ اور اس ویک میں جو آپ کی جو لاسٹ کلاس چل رہی تھی اس میں لیسن ہمارے لیے بہت خوبصورت تھے. تو عمل کی جو بات ہم نے سیکھی تھی اس میں کرنے کے جو کام تھے ان میں سے کیا کیا، یا واقعی میں کچھ اعمال ایسے کیے جو سیکھنے کے بعد ایسا ہوا کہ میں کروں؟ کیونکہ جب تک شعور اور اویئرنیس نہیں آتی اس وقت تک عمل ہمارے کام نہیں آ سکتے نا. ویسے تو ہم ڈھیر سارے کام کرتے ہیں ایوری ڈے لائف میں، لیکن وہ کام جو سیکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں نے یہ آیات پڑھی ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے، بیسیکلی وہ عمل کہلاتا ہے، رائٹ؟ جیسے لیٹس سے کہ ہم نے سورۃ الکہف کو پڑھا تھا اور اس میں بھی احسن عمل کی بات ہوتی ہے نا، لیبلوکم، اور اچھا عمل کون سا ہے، اور سورۃ ملک میں بھی آتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی بھی بات ہوتی ہے پہلی 10 آیات میں، جیسے الکہف میں ایمان کی بات ہوتی ہے، اس پہ بات ہوئی تھی. تو کیا چیز ایسی تھی جو ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی؟ کوئکلی فوراً سے آنسر کیجئے ایک ایک ورڈ میں کہ کچھ ایسا احساس یا شعور کہ جو مجھے کام کرنے پر مجبور کیا اور میں نے کوئی کام کیا، چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کے نوٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہوم ورک سے ریلیٹڈ ہے، بچوں سے ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو اس نے کام کروایا. ہاں چاہے وہ آپ کی کلیننگ سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا تو پھر گو کے سب کام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن अगर हम कुछ हालात या तरीके ऐसे बनते कि अगर इंसान कुरान से नहीं भी जुड़ा हुआ और मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं और ऐसे हालात चल रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसमें आप एक रूटीन लाइफ चल रहे हैं, लेकिन अब देखने वाले जब आप जो ही कुरान से जुड़ते हैं तो देखने वाले क्या कहते हैं कि अब आप कुरान से जुड़ गए तो देखिए आप अपना हर वक्त आप पढ़ते रहते हैं, आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी, आप हर वक्त पढ़ते हैं, आप हर वक्त ये ध्यान रखते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ और हर वक्त क्लासेस की तरफ, लेकिन आप बच्चों को नहीं देखते हैं, आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया है, आपने दूसरी सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, आपने सच एंड सच इस तरह की बातें, राइट। जैसे पिछले दिनों किसी ने ये बात शेयर की थी कि वो खातून और बात आती है हमारे कुरान पर दीन पर, तो बात सारी कहने का मकसद ये है कि जैसे कुछ बात शेयर की किसी ने कि किसी के बच्चे जवान बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो खातून दर्स दे रही है लेकिन उनके अपने घर में लड़ाई हो रही है और वो बच्चे इस तरह लड़ रहे हैं और ये वो सारा कुछ, तो उनको अपने घर में ये करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पहले समझाएं और फिर वो दर्स दें। तो मुझे उनकी बात सुनकर ये हुआ कि ये चीज बीच में इशू जो बनी वो कि वो खुद पढ़ा रही है लेकिन अपने घर को नहीं देख रही, तो बहरहाल ये तो अगर वो ना भी पढ़ा रही होती तो लड़ाई तो हर घर में होती है। हाँ, और अगर वो इस चीज को इशू बनाया जाता है कि कुरान बीच में आ गया, तो देखे नमाज और कुरान बस दफा आपके हालात तो नहीं बदलते मगर आपको इन हालात में अच्छे तरीके से रहना सिखाते हैं, राइट। आजमाइश जो है ना वो सिर्फ दीन पर चलने से नहीं आती, बल्कि जो आजमाइश है और मसाइब आपके लिए लिखे जा चुके हैं वो बहरहाल आने होते हैं, वो आने ही हैं, जो परेशानियां लिखी हैं वो आनी ही हैं, लेकिन वो आपको मिलकर रहनी होती है। लेकिन कुरान से जब इंसान जुड़ता है और दीन से जब जुड़ता है तो फिर इंसान उतना पागल नहीं होता बल्कि उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन दुनिया वाले इस चीज को इशू बनाकर आपको उस चीज से दूर हटाना चाहते हैं। आई डोंट नो आपको ये पॉइंट समझ आए कि नहीं, लेकिन आपको हर जगह पे एक एक नोक टोक लगाई जाती है कि दीन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि ये दीन की वजह से नहीं है, ये तो आना ही है, बहरहाल ये आना है, लेकिन आपको चूंकि इस चीज की समझ आ रही है आप उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सबकी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन ये है कि आप कुरान का कुर्ब आपको और अल्लाह का कुर्ब आपको हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाता है और आप उससे फिर टैक्टफुली निकल आते हैं, लेकिन आपको इसमें हिकमत की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है, आप इस तरह के हालात हर जगह पे होते हैं, ऊंच नीच होती है, चलती रहती है, और ये होता है जब तक इंसान कुरान से दूर रहता है तो वो उन चीजों को इससे रिलेट करता है, लेकिन जब इंसान कुरान से जुड़ता है तो वो इस चीज को फिर हिकमत अमली से और बड़े सुकून से बाद में इसको हैंडल कर लेता है, राइट। तो इन चीजों से डरना नहीं है और बड़े स्ट्रॉन्ग होकर इस्तेकामत के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यही चीजें बाद में हिकमत भी सिखाती हैं, ठीक है। तो चलिए क्विकली अपनी अटेंडेंस की तरफ आ जाइए और उसके बाद आप अपनी आया शेयर कीजिए और फिर हम अपने आज के खुलासे कुरान की तरफ चलते हैं। जी रबैक लिखिए, अतीबा एजाज, हाजरा आसिफ, अबीर यकूब, फैया इकबाल, कुरतुलैन इकबाल, निकहत इकबाल, शहनाज अफगानी, अमतुल बसीर, फर सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रुमला खतीब, सबीन आबिद, कुदसिया इमरान, सालहा बेगम, आप सब अपनी लबैक लिखिए। और अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो आप लोग अपने नाम प्लीज लिख दीजिए यहाँ पर। और ये बताइए कि आप में से जो सिस्टर आय शेयर करने जा रहे हैं वो क्या हमारे साथ हैं, तो फिर हम उनके लिए माइक रिलीज करें इंशाल्लाह ताला। जी बहुत अच्छी, और छोटे छोटे से अमल के काम हैं जो कि हमें साथ साथ रखने, और हमेशा कोशिश किया कीजिए कि ये जो काम है ना, ये लोगों की खुशी के लिए नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि लोग खुश हो या तालियां बजाएं मेरे लिए या मेरी तारीफ करें, ठीक है, बस खामोशी से करके साइड पर, और खुश करना है तो अल्लाह ताला को, क्योंकि जब आप कुरान पढ़ते जाते हैं तो बहुत खौफ आता है। हाँ, क्योंकि जब आयात हिट करती है ना आपको, अल्लाह ताला यही कहते हैं ईमान वालों को कि वो बात क्यों कहते हो कि जो करते नहीं हो। हाँ, और क्योंकि अल्लाह के नजदीक बड़ा ही नापसंदीदा है कि जो तुम कहते हो वो करते नहीं हो, तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ कर देती है, क्योंकि हर इंसान प्योर नहीं है, खामियों से भरा हुआ। लेकिन जब आप कुरान पढ़ते जाते हैं तो आपको वो खामियां दिखती हैं, और फिर वो खामियां इतनी जल्दी दूर नहीं होती हैं। लेकिन जो दुनिया वाले हैं वो आपको कहते हैं कि नहीं, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो हर चीज आप में से बस खत्म हो जाए, फौरन ही एक ही दिन में सब कुछ उतर जाए। अब उनको नहीं पता कि आप कितना उसमें एफर्ट करते हैं ना, लेकिन आपके अंदर जो इल्म ले रहे हैं वो उस चीज को गौर से देखे और अपने ऐब को खुद ही ढूंढ कर उस पर अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के बारे में भी, बिल्कुल कोई राय कायम ना कीजिए, और आपको नहीं पता कि वो कितने किस तरह के हालात में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि उस कोशिश को कायम रखिए, हमेशा आजजी के साथ आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा उस कोशिश में आगे, ये कि मेरा अमल हर रोज हर लेसन के साथ मजीद आगे अमल की तरफ आए, हर आयत हर लेसन मेरा, राइट, तो आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जी सिस्टर कौन थी हमारे साथ जिन्होंने आया शेयर करनी है, 011 क्या आप है हमारे साथ, बताइए। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग अगले सेशन की तरफ चलते हैं, तो जब हमारा रिव्यू का टाइम होगा, अगर आपके पास उस टाइम है तो आप आइए, ठीक है, फिर उस टाइम आप अपनी आय शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह, आप लोग रेडी रहिए बिल्कुल, बाकी बातों को अभी जहन से निकालिए, और जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स और दुआ कीजिए अपने लिए, और ये सोचिए कि आप कुरान को सीखने जा रहे हैं, कोई आम चीज नहीं है, राइट, बहुत कीमती नेमत है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, कीमती चीज है, और आप चोजन है, राइट, और उसके लिए आपको दिल दिमाग कान इनको खोलना है, और पेंसिल आपके हाथ में है, मुसहफ आपके सामने है, और आपने अमल की बात लिखनी है जो कि बाद में शेयर करनी है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सूरतुल कहफ की 15वां पारा है इंशाल्लाह, स्टार्ट करेंगे, पार्ट 4 है, जुज 15 है, और आया है 29 से इंशाल्लाह 74 तक देखेंगे आज, और जो कि 15th जिसका लास्ट पार्ट होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शुरू करते हैं।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 15ویں پارے کا آخری رکھ ہے سورة الکہف کی آیت نمبر 29 یعنی 29 سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكُلْ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لكن نبيه کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو صاف صاف بتا دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. تمہیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں, نہ لگے, لیکن ہے یہ رب کی طرف سے. اب جس کا دل چاہے مان لے اور جس کا دل چاہے وہ انکار کرے. کتنی اوپن چوائس ہے, مانتے تو مانو, نہیں مانتے تو نہ مانو. یہی بے نیازی ایک دائی دین کے دل میں ہونی چاہیے. لوگوں کو جب حق بات پیش کرے, قرآن کی تعلیم دے, اللہ کے نبی کی کوئی سنت کو حدیث بتائے, کوئی حق بات بتائے, تو فورس نہیں کرنا چاہیے, اگلے کے سر پہ سوار نہیں ہونا چاہیے, اور مان ہی جاؤ والا انداز نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اسے ڈر کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے انسان اس حق کو بدلنے لگتا ہے. رکھ دیے کھانا, کھاتے ہو تو کھا لو, نہیں کھاتے تو جا کے سو جاؤ. یہ انداز ہے जिसके नसीब में होगा ले लेगा। हाँ लेकिन एक बात याद रखो कि इन्ना अतना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें इन्हें घेरे में ले चुकी हैं। देखिए वहां लेंगी, मुजारे का सीगा है, कैसे लग रहा है कि अभी ले चुकी है, हालांकि फ्यूचर में जाके ये होना है। तो कहा कि वो समझ लें कि अगर वो हक को नहीं मान रहे तो जहन्नम की आग की लिपटें आज इस दुनिया में है, और वो कहाँ होती हैं? दुनिया में गम और दुख और तकलीफों की सूरत में होती हैं। वहां जाके कुछ और शिद्दत बढ़ जाएगी, कैसे कि अगर वो वहां पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से इनकी तवाजो की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा। अल्लाह अकबर। तेल की तलछट क्या होती है? पकौड़े बहुत सारे तले तो आखिर में घी के अंदर जो लेस और ब्लैक चीज और एक अजीबो गरीब सी चीज होती है, उसको आप ये चीज कह सकते हैं। अल्लाह अकबर। हाल क्या करेगी वो तलछट इनकी कि वो इनका मुंह भून डालेगी, बदतरीन पीने की चीज और बहुत बुरी जगह है आराम की। अल्लाह तजल्ला मिन्हु। आज दुनिया में हम अपने दुनिया के ऐशो आराम से नहीं निकलना चाहते ना, अल्लाह ताला की बात, सुबह फजर ही देख लीजिए मुश्किल है आज के दिनों में, कितना मुश्किल लगता है कि अभी तो लेटे थे और अभी फिर उठना पड़ गया। लेकिन क्यामत के दिन के उन गर्म बिस्तरों से अल्लाह ताला दुनिया में बचाता है। इससे एक बहुत ही खूबसूरत दावत का अंदाज मिल रहा है, और वो क्या है कि अगले को उसका अंजाम दिला दो याद। ना मानिए होगा ये, देखिए हम आपको आज ही बता रहे हैं, कल आपके साथ ये होगा। ये सोच होती है ना, ये अगले को फिर खुद फैसला करने पे मायल करती है। बाद अपने बच्चों की तरबियत में, बाज दफा शागिर्दों पे, बाज दफा अपने डिपेंडेंट्स के ऊपर इतना सवार रहते हैं कि उनको ऊ आ भी नहीं करने देते, नहीं मानो। हालांकि हम पूरे दर्द के साथ ये बात कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे बच्चे हमारी ये बात नहीं मानेंगे तो उनका नुकसान होगा, लेकिन वो थ्रेट फील करते हैं। कुरान का अंदाज ये नहीं है। शऊर बेदार कीजिए, ऐसी सोच दे अपने साथियों को कि उनको खुद अपने नफे नुकसान का पता हो कि कर लीजिए अब जो करना है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप देखिए कि जब हम एक नमाज छोड़ते हैं ना, तो अगली नमाज हमारी खुद ही ढीली हो जाती है। बिल्कुल यही मामला हमारा दीन के हर के साथ है। याद उनका, उनकी तहज्जुद, तो वो कहते थे कि मैं अपना वो गुना ढूंढ रहा हूँ जिसके वजह से मेरी तहज्जुद छूट गई। और ऐसी रिवायत मिलती है कि इंसान के गुना उससे नेकियों को दूर कर देते हैं। अब जब हमारी कोई नेकी छूटती है, नमाज छूट गई, हमने कहीं माल लगाना था अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाया, वक्त लगाना था नहीं लगाया, हमने कहीं जाना था अल्लाह की बात कहने नहीं गए, तो फौरन सोचे मेरा कोई और अमल होगा। और ये इतना बड़ा अलार्म होता है, अगर शऊर बेदार होना तो इंसान कांप के रह जाता है, और अगर शऊर बेदार नहीं होता ना तो इंसान फिसलते ही जाता है, फिसलते ही जाता है, और बिल आखिर जहन्नम के वो बिस्तर के जिनको अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं बसात मुर्तफका, रूट देखिए मुर्तफका, रिफ्क राफा का नरमी, कोई नरमी नहीं होगी वहां, कोई सुकून नहीं मिल सकेगा इनको। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें, यानी मान गए, अड़ी छोड़ दी, जिद छोड़ दी, अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो यकीनन हम ऐसे नेक लोगों का अजर जाया नहीं करेंगे। अल्लाह कभी जाया नहीं करता। हम दुनिया में किसी का अजर रखते, हक रखते? आप किसी से काम कराएं तो आप सोच सकते हैं कि उसको पैसे ना दे? आप बाजार से कोई चीज खरीदने जाएं तो मुमकिन है कि बगैर पैसे दिए उसको थैले में डाल के ले आए? तो क्या अल्लाह ताला हमारी ये छोटी छोटी कोशिशों को जाया कर दे? बड़े बड़े काम लोग अल्लाह के लिए कर दें और क्यामत के दिन अल्लाह ताला के वो मेरी फाइलें डिलीट हो गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उनको क्या मिलेगा? ओलाइकल जन्नातु तहत तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, ये वो लोग हैं, उनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो उसमें जेवर यानी कंगन पहनाए जाएंगे सोने के। यानी जन्नत का तस्करा आया तो ऐसे लगता है कि साहती औरतों की मनपसंद चीजें बयान हो गई, हालांकि दुनिया में जेवरात सिर्फ औरतों के लिए हैं। हदीसों में आता है कि जन्नती मर्दों को भी जेवरात पहनाए जाएंगे, बल्कि जहां तक वुजू का पानी जाता है वहां तक जेवर होगा। जिस दौर में यह आयतें नाजिल हो रही थी उस दौर के बादशाहों का ये शौक था कि वो जेवरात पहनते थे, मोटे मोटे कंगन। अल्लाह के नबी ने खुद सुराका बिन मालिक को खुशखबरी दी थी कि तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम किसरा के कंगन नहीं पहन लोगे। तो बादशाहों की अलामत ही बहुत जैसे एक लग्जरियस लाइफ और बहुत एक किस्म का ढीला ढला होने की भी अलामत होती है। तो दुनिया में तो मर्दों पे सोना हराम किया, लेकिन वहां जो हल्लाउन ये देख लीजिए, मुजक्कर मानस दोनों इसमें आते हैं। ये नहीं कि जन्नत में सिर्फ औरतों को पहनाए जाएंगे बल्कि मर्दों को भी पहनाए जाएंगे, और वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे, बारीक रेशम और अतलस और दीबा के सब पहनेंगे, और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की क्याम की जगह है। अल्लाह अकबर। एक एक वो चीज है जिसको दुनिया में अगर अल्लाह का हुक्म समझते हुए मर्द पीछे हट जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सोना और रेशम हमारे मर्दों के लिए दुनिया में हराम है, यानी मुसलमान मर्द ना सोना पहन सकता है ना रेशम पहन सकता है, चाहे उसकी शादी की अंगूठी और शादी की ही कोई शेरवानी क्यों ना हो रेशम की। वहां जाके अल्लाह ताला वो सब कुछ अता कर देगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला भी एक वाक्या बयान करते हैं। असल में हमने पीछे बात की थी कि सूरत अल-कहफ जो है इसका थीम ही मजहब परस्ती है, मटीरियलिज्म है। जितने वाक्यात इसमें आ रहे हैं ये दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालने वाले हैं। ये पूरा एक किस्सा है, इसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर इसमें हल्की हल्की जो बात है वो साथ साथ चलती रहेगी। फरमाए वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन, अल्लाह के नबी से कहा गया इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और इनके गिर्द खजूर दरख्तों की बाड़ लगी। बहुत खूबसूरत बाग होता है जिसके इर्द गिर्द दरख्त भी हो अंदर पानी भी हो, और इनके दरमियान काश्त करने के काबिल जमीन रखी। दोनों बाग खूब फले और फूले और फल लाने में उन्होंने जरा भी कमी ना छोड़ी, मुराद ये कि बहुत ही ज्यादा फल आया। इन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और इसे खूब नफा हासिल हुआ। ये किसी भी बाग की खूबी हो सकती है कि अंदर पानी भी मौजूद है, बीच में खेती के काबिल जगह भी है, और किनारों पे चौकीदारों की तरह खूबसूरत दरख्त भी खड़े हैं बाढ़ की सूरत में। ये सब कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाए से बात करते हुए बोला, अब दो लोग हैं, एक को अल्लाह ताला ने ये दिया, दूसरे को जरा कम दिया। जिसको दिया उसका वो हमसाया जो जरा कमजोर था उससे स्टैंडर्ड में, ये उससे कहने लगा, एक दिन अपने हमसाए से बात करते हुए बोला। इससे आप देखिए कि इस्लाम का एक मिजाज भी समझ लीजिए कि लोगों के किरदार सामने लाकर हमें सोचने पे माइल करता है। यहाँ तो वाक की बात है ना, आप साथ ही साथ सोच लें कि कोठी बड़ी है दूसरे की छोटी है, एक बड़ी गाड़ी से निकलता है दूसरे छोटी से निकलता है, एक की फैक्ट्री बड़ी है दूसरे की छोटी है, तो बेसिकली एक थोड़े दिल है और नशुक इंसान और एक काबिल है। कहने लगा मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ, यानी मेरी फौज मेरे मुलाजमा की तादाद तेरे से ज्यादा है। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फा हो जाएगी और मुझे ये तवक्को भी नहीं कि क्यामत की घड़ी कभी आएगी। हाँ अगर कभी मुझे अपने रब के हजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। ये है बहुत बड़ी गलतफहमी जो अक्सर दौलतमंदों को हो जाती है। दौलत अपनी जगह बुरी चीज नहीं है, जरूरत है। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने इसको इंसान की जिंदगी का सबब कयाम कहा, लेकिन दौलत के साथ जो जरासीम पैदा होते हैं उसमें एक जरासीम ये होता है कि चूंकि अल्लाह मुझसे राजी है तभी तो दे रहा है, और दूसरा जरासीम ये होता है कि चूंकि दुनिया में दे दिए तो फिर आखिरत में भी दे देगा। अल्लाह के नबी को मक्का के सरदार आके ये ताने देते थे कि तेरे पास आज क्या है तो कल क्या होगा, जिसने आज हमें दे दिया वो कल भी नाश करते हैं। कि हम जिनसे खुश होते हैं ना हम उनको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उनसे बहुत राजी होते हैं, लेकिन जिनसे नाराज होते हैं उनसे बाद दिया हुआ भी वापस ले लेते हैं। अल्लाह ताला का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरह की बातें करने लगा और साथ ही साथ फिर वो अपनी जन्नत यानी अपने बाग में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी आएगी। ये जुमले देखिए कैसे इस कल्चर को साबित करते हैं कि जी टाइटैनिक को ले लीजिए, इसको कोई डुबो नहीं सकता, मेरी फैक्ट्री इतनी है। कई लोग कहते हैं हमारी तो जी सात पुश्तें भी ये खाएं तो ये रिस्क खत्म नहीं होगा। कोई अपनी कोठियों की बातें करता है, कोई अपने बंगलों की बातें करता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही अंदाज समझ में आता है कि अल्लाह ताला को ये शख्स जो है इस तरह से अकड़ के दिखा रहा है कि जी मुझे कभी फना नहीं, यानी अल्लाह बाकी रहने वाला नहीं, मेरी भी ये दौलत मेरी भी ये चीजें बाकी हैं। फिर आप देखिए कि कहता है कि अगर मैं पलटाया भी गया तो देखना वहां भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओ क्लेवर, ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होगा देखना वहां भी कर रहे हंस के दिखा देंगे। दुनिया में भी दौलत के नशे में चूर लोगों को ये लगता है कि हम हर काम करवा सकते हैं, यही गुमान उनको अल्लाह सुबहान तआला के मामले में भी होने लगा। اب جو ہمسایا تھا وہ اچھا تھا, سمجھنے والا تھا. قال له صاحبه وهو يخابره اكفرت بالذي خلقك من تراب, اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس کو کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے پورا ایک آدمی بنا کھڑا کیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو, یعنی اس کو اب مینر سکھا رہا ہے کہ دیکھو جب تم اپنے اس باغ میں, اس خوبصورت جنت تمہ باغ میں جایا کرو تو اس وقت کیا کہا کرو, ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا, لا قوت الا باللہ, اور اس کے سوا کسی کو قوت نہیں طاقت نہیں. یعنی اس کو اچھا ادب سکھا رہا ہے. اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی یا کسی دوسرے کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کے اوپر پھر یہی کہے ماشاء اللہ, تو پھر اس چیز کو نظر نہیں لگتی. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کسی کا بچہ آپ دیکھتے ہیں, کسی کا گھر, کسی کو اچھے کپڑے میں دیکھتے ہیں, تو الٹے سیدھے کمنٹ دینے کی بجائے چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے, فاسا رب یوتی یعنی خیر من جنتک, تو کوئی بڑی بات نہیں, امید ہے کہ میرا رب تیری باغ سے زیادہ بہتر باغ مجھے دے دے گا. یہاں سے مومن کا آپ کو عقیدہ دکھتا ہے. حدیث میں بہت ہی خوبصورت لفظوں میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ انتظار الفرج من خیر العبادہ او کما قال رسول اللہ, مفہوم ہے حدیث کا کہ اچھے دنوں کا انتظار عبادت کی بہترین قسم ہے. آج غربت ہے, دیکھنا کل حالات ٹھیک ہو جانے ہیں. آج بیماری, نہیں نہیں میں ٹھیک ہو رہی ہوں, بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. وہ کاروبار کیسا چل رہا, نہیں نہیں بس اب آگے سے بس موسم کھل ٹھیک ہوگا نا, میرا کاروبار ٹھیک ہوگا. آپٹمزم ہمیشہ اچھی بات, کیا ہوا آج نہیں ہے کل مل جائے گا. اور ساتھ ہی اس کو ڈرا دیا کہ دیکھو تیرے باغ پر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھی بھیج سکتا ہے جس سے یہ بالکل ایک صاف چٹیل میدان بن کر رہے گی, یا اس کے کنووں کا پانی اتر جائے گا, خشک ہو جائے گا, یہاں قحط پڑ جائے گا, اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. کیا بدعا دی تھی اس کو؟ نہیں, آگاہ کیا. آپ دیکھیں جو لوگ دولت کے نشے میں چور ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ختم ہوں گی, اور ایسا ہوتا ہے. میں پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھ چکی ہوں کہ ایک دفعہ میں ڈفرینٹ سٹی میں گئی تو کسی نے درس رکھوایا, بہت بڑا گھر, یعنی میں اپنا درس تیار کچھ اور سوچ کے گئی ہوئی تھی, اور ویسے موسٹلی جب نئی جگہ جانا تو میں وہاں جا کے ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ حالات اور لوگ کیسے. اتنا بڑا اور خوبصورت گھر, اور جو عورتیں خواتین پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں, کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر میں نے وہاں جا کے جنت پہ درس دیا, یعنی جنت کے بارے میں, کہ وہاں کا ماحول ہی بالکل ایک جنت کو پریزنٹ کر رہا تھا نا, بہت ان کے پاس تھا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں دوبارہ وہاں گئی, کچھ ماہ یا سال ہو گیا ہوگا, تو پتہ چلا کہ انہی گھروں کے فیکٹری میں آگ لگی, اے ٹو زی سب جل گیا. کیا بڑی بات ہے, حسن خوبصورت ہے, تیزاب کے چیٹے پڑے منہ پہ سارے دانے نکل سکتے, ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے, ہماری ہو کسی کو تحفظ پہ بڑی دور کی, جب اللہ لیتا تو بندے کو چھوڑتا, اللہ کرے وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی بربی احدا. شرک تھا, یہاں شریک کون ہے؟ اللہ. شرک بھی ہوتا ہے. اللہ والی چیزیں جو اللہ کر سکتا تھا اس نے مال سے کروانا چاہا. آج بھی دنیا میں جن کے پاس مال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مال سے ہم سب کچھ کروا سکتے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ شرک کی وہ قسم ہے جس کا شکار اکثریت ہو جاتا ہے. کہ ہاتھ جی بے, آپ نے جملے بھی تو سننے ہوں گے نا, فلان ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. کہا نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, جب اللہ چاہتا ہے پھر ہی ہوتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہوا, وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَتُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ, پھر یہ نہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کا کوئی گروہ اس کی مدد کرتا, اور نہ وہ خود آپ اس آفت کا مقابلہ کر سکا. اس وقت پتا چلا کیا, کہ کار سازی کا سارا اختیار اللہ پر حق کو ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. کیسے دل کو خالی کر دیتی ہیں یہ آیتیں. اصل بات یہ کہ اللہ نے خیر چاہیے, کسی انسان کے دینے سے لینے سے کچھ نہیں بنتی. آپ کے شوہر آپ کو پیسہ دیں, کھانا دیں, پینا دیں, کچھ نہیں بنے گا. اللہ ہی آپ کی کسی چیز میں خیر ڈالے گا تو دے گا. آپ کے 10 بیٹے ہوں, کوئی یقین نہیں ہے کہ آپ سکھ کی نیند سوئیں. ایک بیٹا بعض دفعہ لوگوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی نا کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ينفع ذا الجد من کل جد. کسی جد والے, دولت والے, عہدے والے کو اس کی وہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اصل شرک کا گڑھ ہے یہاں کہ اللہ کو مختار سمجھے بغیر انسان اپنے سٹیٹس, اپنے حال حلیے کو بڑا سمجھے. فلاں جی افسر ہے, وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں. اب اس کے بعد بہت پیاری آیت ہے. آپ ان پوری آیات, بلکہ ایک سے زیادہ, جو 3 آیات ہے کم سے کم, ان کو ہائی لائٹ کریں. دنیا کی حقیقت ہے یہ. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اے نبی, ان کو دنیا کی زندگی کی مثال تو سمجھائیے. کس طرح؟ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور وہی نباتات کل بھسر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ تو محض دنیا کی زندگی کی ایک ہنگامی ضرورت ہے, ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں, اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. کرو کیا, فکر اس دن کی کرو کہ جس دن یوم نسیر الجبال, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. ذرا سوچئے, صرف آپ ناروے میں بیٹھے ہوئے ہی سوچ لیں کہ یہ سارے پہاڑ جو ہمارے ارد گرد یہ چلنے لگ جائیں, کیا منظر ہوگا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور اس دن تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے, نیکڈ ہو جائے گی, سب ٹیلے ٹبے ختم, اس کی تہہ پہ جو سبزہ ہے, جو پانی ہے, سب ختم, اندر سے نکل آئے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ اگلوں اور پچھلوں میں سے کوئی ایک بھی نہ چھٹے گا. کہاں جائیں گے سارے جمع کیے جائیں گے؟ جب وَأُرِيدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. اپنے آپ کو لائیے, اگلے پچھلے, دادا پوتا پڑ پوتا, اور وہاں جا کے کہا کیا جائے گا, لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, لو دیکھ لو آ گئے نا تم, تم ہمارے پاس بڑے بنتے تھے, ہم نے کہا نا, اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. کیا مطلب؟ خالی ہاتھ ہے بچہ دنیا میں آتا ہے, خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. بڈھا کیوں نہ جائے, جوان کیوں نہ جائے, خالی ہاتھ بچہ دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کے. ہم جو کفن باندھ بھی دیتے ہیں, قبر میں جاتے ہی کھل جاتا ہے, کچھ بھی تو نہیں رہتا, کوئی چابیاں بھی نہیں رکھتا گاڑی کی, کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. میں سوچتی ہوں ہم اپنے مال و دولت کے ڈھیر کو جمع کریں اور سوچیں اس میں ایک چھوٹا سا چھلا بھی ہمارا ساتھ نہیں جانا, ایک ناک کی کیل ہمارے ساتھ نہیں جانی, ایک کوائن ہمارے ساتھ نہیں جانا. اس کے لیے روتا ہے انسان, اس کے لیے پریشان ہے, اور سب کھڑے ہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا, تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا. تو دیکھو پھر, وبودی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی, اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. کل کوئی آپ سے پوچھے نا کہ میدان محشر میں انسان کو سب سے زیادہ کس سے ڈر لگ رہا ہوگا, جہنم سے نہیں, اللہ سے نہیں, پلسرات سے نہیں, سانپ بچھوں سے نہیں, کس سے ڈر لگے گا؟ اپنے کیے کرتوتوں سے. مما فی, जरा इसकी लंबी सी लिस्ट बना के देखें हमारे नामेवाल में क्या होंगी, हमारी मस्तियां, मोस्टली वो चीजें जिसको हम एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जिसमें हम फन के नाम पे आपे से बाहर हो जाते हैं, खुशियों के नाम पर हम खुदा फरामोश हो जाते हैं, गमों के नाम पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहां जाकर इंसान खौफ खाएगा। लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि किस चीज से उस दिन मैं डर रही होंगी, झूठ, गिफ्तें, चुगलियां, इल्जाम, बदगुमानियां, गिफ्तें और न जाने क्या क्या अखलाकी बुराइयां, फिर अल्लाह के हक में, बंदों के हक में, मामलात में कितना ज्यादा इंसान को केयरफुल होने की जरूरत है। कभी तो इंसान का दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के किसी जंगल में चला जाए, दैट्स इट, ना किसी का लेना ना देना, ना हम किसी से कुछ मांगे ना कोई हमें दे। क्यों हजरत अबू बकर और हजरत आयशा और इसी तरह सहाबे कराम कहते थे काश मैं एक तिनका होता तोड़ के फेंक दिया जाता, काश मैं चिड़िया होती मरती और कुंती नसीया मन सिया भूली बिसरी हो जाती। गालिब का भी एक शेर है ना कि डबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या खूब होता, यानी मफहूम ये भी देते हैं ना अल्लाह मुझे पैदा करता ना मरता। आप देखिए कि इंसान को हिसाब का एहसास अगर आ जाए तो जिंदगी में उसकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। और सबसे बड़ा गम क्या है, वह यकूलू ना या वही लल किताबी, और वो चीख चीख कर कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, जिन्होंने हमारी हर छोटी बड़ी हरकत को लिख लिया, कोई ऐसी हरकत नहीं जो इसमें दर्ज ना की गई हो, और जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं करेगा। मैं सोचती हूँ अल्लाह की कुदरत कितनी है, हम सिर्फ अपनी ही चीजों का हिसाब लिखने बैठ जाए ना तो एंड पे कहते चलो छोड़ो लमसम कर दो, नहीं हिसाब मिल रहा, नहीं जुड़ रहा। किसी को 10 बातें डांटने की हो ना तो 2 बार करके कहेंगे अच्छा चलो बस आइंदा अच्छे काम करना, लेकिन अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जुल्म 2 तरह से होता है, जिसने गुनाह नहीं किया उसको पकड़ ले, और जिसने गुनाह किया है उसको छोड़ दे, ये भी जुल्म है। ये किस पे जुल्म है, उन पे जिन्होंने काम किया। एक बंदा है वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत की गुजार रहा है, नमाज, रोजा, हज, जकात, हकूकुल इबाद, मामलात अल्लाह के रास्ते में, जान माल। दूसरा बंदा शराब पी के और अपनी नफ्स का पुजारी बना हुआ है, क्या आप सोचते हैं कि दोनों को एक ही जगह मिल जाए, किस पे जुल्म होगा? फिर बेला शख्स बेवकूफ बना ना, कि मुझे पता होता कि एंड पे सारी खाते एक ही हो जाने, मतलब देखिए कि हम आपका इम्तिहान ले, सबसे टेस्ट ले, मेहनत करें कराएं, और एंड पे हम के क्या टेस्ट चेक करने, सबको 50% मार्क्स दे दो। आधों के साथ जुल्म हुआ ना, जिन्होंने अच्छा लिखा था 50% से उन पे भी जुल्म है, और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा था उन पे भी जुल्म है, कि आइंदा वो कभी पढ़ेंगे ही नहीं, कि चलो जी एंड पे तो सारे पर्चे एक ही हो जाने हैं। इसलिए जिंदगी उससे ज्यादा शऊर के साथ गुजारने की जरूरत है जैसी हम गुजारे, और कुरान इंसान को यही शऊर देता है। इसके बाद इंसान को उसकी असल याद कराई जा रही है, आदम और इबलीस का, वइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा न किया, वो जिन्नों में से था। ये लफ्ज हाईलाइट करें, इससे पता चलता है कि वो फरिश्ता नहीं बल्कि जिन था। इसलिए अपने रब के हुक्म की इताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर इसको और इसकी औलाद को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। यानी अल्लाह को छोड़ के शैतान की बात मानते हो। यहाँ देखिए बस इतनी बात कर दी, कुरान पाक में जहां भी ये किस्सा आया मुख्तलिफ एंगल्स को हाईलाइट किया गया। यहाँ चूंकि पूरी सूरत का मौजू ही मटीरियलिज्म है, मादा परस्ती है, तो यहाँ सिम्बलाइज किया गया कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में शैतान जो तुम्हें पट्टियां पढ़ाता है ना, हराम हलाल का तुम फर्क नहीं कर पाते और इसी तरह की दूसरी चीजें, तो ये असल में अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना बड़ा बनाना है। फिर कुछ सवाल आते हैं शोर को बेदार करने वाले, माश हत्तुम खलकस समावाती वल अर्दी, मैंने आसमान और जमीन पैदा करते हुए इनको नहीं बुलाया था और ना खुद इनकी अपनी तखलीक में इनको शरीक किया था। यानी ये जो बातें कर रहे हैं कि ये हमने किया वो किया, तो क्या ये जमीन आसमान आते हुए ये मौजूद बिल्कुल नहीं थे, ہی نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. اس سے بھی دیکھیں کہ ایک بہت خوبصورت معیار ملتا ہے کہ جو ہدایت سے دور لوگ ہوتے ہیں نا ان کو مددگار نہیں بنانا چاہیے. بعض دفعہ ہم نیکی ہی کا کوئی کام کرنے کے لیے ہدایت سے دور لوگوں سے مدد لے لیتے ہیں, کیا سوچ کر کہ ہمیں مال مل جائے گا, اٹریکشن ہوگی, لوگ ہمیں زیادہ پسند کریں گے. کبھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیس کی مثالیں. ایک ایسا موقع تھا, بندے کی ضرورت تھی, اللہ کے نبی کو کہا گیا وہ فلاں یہودی اس کی مدد لے لیں, کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. غزوہ خندق کو پڑھ لیں, غزوہ قریظہ کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شعور دے دے. شعور کے بغیر کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی کچھ پھر جھلکیاں پیش کرتے ہیں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا, پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا کہ ہمیں مال مل جائے گا, اٹریکشن دی, لوگ ہمیں زیادہ پسند کریں گے. کبھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیس کی مثالیں. ایک ایسا موقع تھا, بندے کی ضرورت تھی, اللہ کے نبی کو کہا گیا وہ اس کی مدد لے لیں, کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. غزوہ خندق کو پڑھ لیں, غزوہ قریظہ کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شعور دے دے. شعور کے بغیر کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی کچھ پھر جھلکیاں پیش کرتے ہیں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا, پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب بس وہ اس میں گرے کے گرے, اور اس سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. دیکھیے جو منظر کل قیامت کے دن جا کے دکھنا ہے نا, آگ سامنے اور لوگوں کو لگے گا میں اس میں گرا ہوں. ایمان والے کو دنیا میں وہ دکھتا ہے, فرق بس اتنا ہی ہے. سچا مومن ہے نا, غیب کے معاملے جو کل کھلنے ہیں نا اس کو دنیا میں دکھ رہے ہیں. آج بھی اب دیکھیے جو سمجھدار بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے حالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں, 2 سال بعد یہ ہو جائے گا, اس طرح چلتے رہے تو یہ کاروبار ڈوب جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور بچوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے مستقبل دکھا. ایک قدم اٹھائے نا 10 دفعہ سوچے اس قدم کا اثر کیا ہوگا, کیونکہ ہر سفر ایک قدم سے اٹھتا ہے اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں. متقی کی یہی پہچان ہے نا کہ منزل دیکھ کر قدم نکالتا ہے. گاڑی ایک دفعہ آپ کی روڈ پر ڈل گئی, پھر اللہ ہی کرے گا تو کوئی ایگزٹ لگے یا یو ٹرن بنا لے, نہیں بنتے. زندگی کے معاملات میں لوگ بے سوچے سمجھے گاڑیاں دوڑاتے ہیں. اگر آپ پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے نا آنے والے حالات کو, تو آپ کو اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لینا, یا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, یہ تجربے کی باتیں ہوتی ہیں, مشاہدے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں آگ کے کرے کھڑے ہوں گے. وجہ کیا تھی, آگ میں کیوں گئے؟ کیونکہ اس پیاری کتاب کا انکار تھا جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. سمجھائے کہیں اللہ تعالیٰ کئی فدرب اللہ کی مثالوں سے, اور کہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شور کو بیدار کیا. ہر طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. یہاں کون سا جھگڑا ہے؟ حق بات کو جھٹلانے کا. لو جی آج کا دور ہے جی, آج کے دور میں یہ ہوتا ہے, آج کے دور میں وہ ہوتا ہے, یعنی جھگڑتا ہے. یہاں انسان جو ہے نا یہ سم جنس ہے. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جھگڑالو ہے, خود کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے, ڈیفینسو ہو جاتا ہے. اگلی آیت کو ہائی لائٹ کر لیں, بہت زیادہ دل کو اداس کرنے لیا آتا ہے. وَمَا مَنَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے سامنے معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا تھا؟ جب ان کے سامنے ہدایت آ گئی, جب ان کے اس موقع زندگی کے گناہوں کو معاف کروا لے, بتاؤ کس چیز نے پھر ان کو اس راستے پہ چلنے سے روکا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں, کیا کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ عذاب کو ہی سامنے آتا دیکھ لے. یہ ہے ڈھٹائی. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہدایت کے، ہم ٹھکرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ آؤ پچھلی زندگی کے گناہوں کے کفارے کر لو، ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو کیا پتہ چلا ہدایت کو پکڑتے دیکھنے سمجھنے کے باوجود لوگ عادت، دیکھیے کچھ عادتیں ہوتی ہیں چھٹتی نہیں ہیں، بعض دفعہ ہماری کچھ عادات ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے والی ہوتی ہیں. دعا کیجیے ان کو کھرچ کے نکال دیں. اگر آپ کو زیادہ سونے کی عادت ہے نا، دعا کریں اللہ سے، معافی مانگے، عمرہ کریں، حج کریں اس نیت سے کہ اللہ میری نیند کم کر دے. اگر آپ میں سستی ہے نا تو سستی دور کیجیے اللہ سے. ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اپنا مسئلہ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کا اتنا بڑا دن ہے ہمارے پاس، رات بھی اس میں چھوٹی، اب تو رات بھی نہیں اللہ اللہ تھا. یقین کریں آج میں پوری کہہ سکتے ہیں کہ پوری رات ہی کھڑکی سے جھانکتی رہ گئی. پوری رات آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح یہ کالی سکرین ہے اس طرح کی رات نہیں ہوئی ملکہ جا. پوری رات جہاں تک میں نے دیکھا، بیچ میں کچھ آنکھ لگی تو لگی ہوگی، بالکل ایسا وقت تھا کہ جیسے سرمئی گرے کلر جو ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں رات ہوئی کہ میں اپنی کھڑکی میں سے بغیر کسی لائٹ کے پتے پھول پودے ہر چیز ایسے دیکھ رہی تھی جیسے فجر سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے. تو میں سوچ بھی رہی تھی، میں نے کسی سے کہا بھی کہ جنت میں بھی فجر سے پہلے کا ہی وقت ہوگا نا، ٹھنڈک بھی ہے اس میں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کون سی ذات ہے جس وقت رات کو لائے. آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پہ اللہ رات ہی رات کر دے تو کوئی دن نہیں لائے گا، دن نہیں لائے تو رات نہیں لائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی جب تک خود ہم مینج نہیں کریں گے، اللہ ہم سے نیکیاں نہیں کروائے گا. ہر وقت ہم سٹریس میں ہوں گے، ہر وقت ہم دکھی ہوں گے. یہی معاملہ صحت کا ہے، یہی بیماری کا ہے. کھانے پینے کا ہم خیال نہیں رکھتے، ہم کسی طرح اپنی ہیلتھ کو اور اپنی لائف کو مینج نہیں کر پاتے تو ہم پریشان رہتے ہیں. دعا کیجئے کہ یہ جو کال ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہم پہ نہ آئے. اللہ انت آتی ہم سنت الاول، یہ عادت ہے ان کی، چلو فرشتو چھوڑو ان کو. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کو ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور ڈراوے کی خدمت انجام دیں. یعنی وہ نہیں کرتے، صرف ایک فورم بنا دیتے ہیں، پیغام دے دیتے ہیں، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو. لیکن کافروں کا حل یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور ان ڈراووں کو جو ان کو کیے گئے مذاق بنا لیا. کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. رات میں ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت ہی خوبصورت، انگلش کا تھا، اگر آپ سننا چاہیں کبھی آپ کو بھی سنائیں گے. اس میں بڑا خوبصورت پوائنٹ انہوں نے دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا، ہوتا ہے نا ٹیمپٹ ہو رہا ہے کہ گناہ کا موقع ہے، جب گناہ نہیں کو کرتا، آپ کوئی بھی گناہ سوچ لے، تو شیطان اس بندے کے پاس آ کے کیا کہتا ہے، ارے کر لو نا، وہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اور پانچ نمازیں نہیں تم بھلا پڑھتے، اور لو بھلا اللہ نے تمہاری اتنی نیکیاں ضائع کرنی. اس طرح اندر سے لگتا ہے کر لو، کر کوئی بات نہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم تو اتنے پیارے ہو، اتنے اچھے کام کرتے ہو. جو ہی بندہ شیطان کے ان بہلاووں میں آ جاتا ہے نا اور وہ گناہ کر لیتا ہے، تو پھر شیطان کا ٹریپ کیا ہوتا ہے بتا، پھر ڈپریشن. اتنے تو نے گناہ کر لی، اللہ نے کہا تجھے معاف کرنا ہے، چل پھر اور کر لے. پہلے اللہ کی رحمت کی امید دلاتا ہے، اور جب ہم گناہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہمیں اللہ کے قہار اور اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کے یعنی پکڑ والے کا احساس دلاتا ہے، اور گناہ کر کے بندے کو ایسے ڈپریشن میں ڈالتا ہے کہ پھر وہ اٹھتا ہی نہیں، کہتا اب اور کر لو، جب جانا ہی آگ میں ہے تو پھر کچھ اور کر لے. یہی بات اللہ تعالیٰ ادھر بتاتے ہیں کہ نبی صرف حق بات بتاتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کی بات کو سن کر مذاق بنا لیتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، میں منزک کی ربی آیاتی ربی ہی، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، جس کو اللہ کی آیتیں سنا کر نصیحت ہے، ہم سبھی اس میں ہو سکتے ہیں، اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. اور جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی تو ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دی ہیں، جنہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے. دعا کیجئے، تڑپ کے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں پہ غلاف نہ ڈالنا. اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ کر دیا، گرانی پیدا کر دی، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ کبھی یہ اس حالت میں ہدایت کی طرف آ نہیں سکتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ پیار سے بلائیں، دھمکی سے بلائیں، مان سے بلائیں، غصے سے بلائیں، چھڑک کے بلائیں، ایسے آپ کی بات کو سن کر ادا سے سر جھٹک دیتے ہیں جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی ہو. ان کو بالکل نہیں پتا ہم کیا چھوڑنے، ان کو بالکل نہیں پتا. میں جب لوگوں کے بیچ سے ہو کے آتی ہوں نا تو پھر میں بہت زیادہ سوچتی ہوں. ایک تو میرا عام سیٹ اپ ہے نا، آپ سب کے ساتھ ہی موسٹلی ٹائم گزرتا ہے، کلاسز، اسٹوڈنٹ. کبھی باہر جب جاتی ہوں نا، عام لوگوں میں ملتی ہوں یا واک پہ کچھ لوگ ملتے ہیں جب باہر جاؤ، پھر میں بہت اپنے اندر ڈفرینٹ فیلنگس پاتی ہوں. میں کہتی ہوں فوجوں کی فوج ہے ہماری، کدھر لگے ہوئے ہیں؟ خوشیوں میں، غموں میں. اب یہ ہو گیا، اب اس رسم میں، اب اس میں، اب وہ برا مانے گا، کوئی یہ کہہ دے گا، اب اس کی بات ہے. اتنی اہم زندگی اس کو اتنے غیر اہم کاموں میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں اتنی سختی آ چکی ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پتا، کانوں میں بوجھ کی طرح پڑتا ہے یہ قرآن. وَإِن تَدْهُمْ إِلَى الْخُدَى فَلَن يَحْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اگر آپ ان کو بلائیں تو کبھی نہیں آتے اس ہدایت کی طرف، کتنا ہی بلا لو نہیں آئیں گے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور دعا کریں کہ اس کا ہم ایسے نہ ہو، دوسرا تو کوئی ہو. پھر بھی دیکھیں اللہ کا رحم، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کرے صبر کرو، بھی وقت چاہیے. وہ رب الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بڑا درگزر اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب شدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، مگر جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ذرا ان کو وہ قصہ تو سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی جاؤں گا. حضرت موسیٰ اپنے وقت کے نبی، تورات کے حافظ، صاحب علم تھے. کسی نے ایک موقع پہ ان سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ بغیر کسی تکبر اور بڑائی کے احساس کے، حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا نام لے دیا، یہ سوچ گئے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. اور یہاں آپ کو حضرت موسیٰ کا وہ کانفیڈنس دکھے گا جو آج بھی اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو ہونا چاہیے. نہیں کیا ماسٹر، نہیں کیا ایم اے، نہیں ہم انجینئر بنے، اللہ کی کتاب آتی ہے. یہ علم کے سیکھنے والے کے اندر جب آتا ہے نا تو پھر اس کی آواز میں جوش پیدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ، آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ سے بھی بڑا علم والا ہوگا. نہ مائنڈ کیا، نہ تقابل میں آئے، نہ کوئی ایسی نیگیٹو فیلنگ لی. اچھا میرے سے بڑا ہوگا، پھر میں کیا کروں؟ آج تو بڑا ہی مسئلہ یہ، چار لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کسی کو کیوں جا کے اس سے پڑھے، ہم تو پڑھا لیں گے چاہے ٹوٹا پوٹا پڑھائیں، آگے اور نہیں سیکھیں گے. آج بہت بڑے علم والوں کا یہ فتنہ بنتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں چلوں گا، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی، فلاں جگہ وہ ملیں گے، حضر ان کا نام ہے، اسٹوڈنٹ ان کا جو تھا، خاص اسٹوڈنٹ تھا یوشع بن نون، ان کو ساتھ لے لیا. یہ آیت کا حصہ ہائی لائٹ کیجئے کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، چلتا ہی جاؤں گا، ابرح برحا، میں نہیں ٹلوں گا. یہ ہے اسٹوڈنٹ کی کمٹمنٹ، یہ چاہیے. 10 سال بھی لگے میں نہیں ہٹوں گا، مجھے سیکھنا ہے، مجھے ماننا ہے، میں اس راستے میں چلتے چلتے بوڑھا ہو جاؤں گا لیکن نہیں. پھر ہوا کیا؟ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں اس سنگم پر پہنچے، یعنی جو جگہ تھی، تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی کہ اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا جیسے کہ کوئی سرنگ ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، آج کے سفر میں تو ہم تھک گئے. موسیٰ علیہ السلام جب تک سیدھے راستے پہ چلتے رہے تھکن نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ جہاں پہ ان کو ان کے استاد نے ملنا تھا وہ کھو گئی اور آگے چلے گئے. جو ہی آگے گئے تو تھک گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے سفر میں جب انسان کی صحیح رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ نہیں تھکتا. 4 گھنٹے بھی بیٹھ جائے کہتے ہیں ابھی بیٹھے تھے، ہفتے میں 4-5 دن بھی آنا پڑے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں آئے. इसके बरक्स आप सिर्फ बातें सुनने, नाते पढ़ने और सिर्फ इधर उधर की बातें सुनने में हफ्ते क्या महीने में एक दफा से ज्यादा नहीं आ सकते। सच की ये पहचान है कि आपका दिल उसमें लगेगा। जरा डी ट्रैक होंगे ना थक जाएंगे। लोग कहते हैं इनको हंसाओ बुलाओ बातें करो ताकि लोग आए। एक दिन आपके उसमें बोलने से आ जाएंगे, दूसरी दफा आ जाएंगे, तीसरे बोर हो जाएंगे। सिर्फ कुरान और अल्लाह के नबी की हदीसें एक ऐसी खूबसूरत डोरी है कि जिसमें आने वाला जिंदगी सारी भी लगा दे तो उसको लगता है कि अभी भी सफर बाकी है। जब थके कहने लगे अब तो हम थक गए। अच्छा यहां भी हाईलाइट कर लीजिए कि हजरत मूसा ने अपनी थकन का इजहार कर दिया तो क्या ये कह सकते हैं हाय आज हम थक गए, बैठ बैठ के थक गए, कमर में दर्द है, हाथ दुख गया, कह सकते हैं? अल्लाह को नियतों का पता है। ये छोटी छोटी बातों पर अल्लाह नहीं पकड़ता। बस असल बात यह कि थक के फिर छोड़ ना दे बंदा। और हर एक को ना सुनाता फिर हाय बहुत थक जाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब जब खाना मांगा तो खादिम ने कहा आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास से गुजरे तो उस वक्त तो मुझे मछली का ख्याल ही ना आया। एक निशानी थी कि मछली अपनी जगह से गिर जाएगी उस जगह पे जहां पे उस्ताद ने मिलना है। और शैतान ने मुझे ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करना भूल गया। इसको भी हाईलाइट कीजिए। इल्म के रास्ते में शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रैप क्या होता है, भुलवा देता है। ओ मैं भूल गया, अच्छा मुझे याद ही नहीं रहा, मेरी आंख लग गई, अलार्म आगे चला गया। हमें पहले ही पता होता है आज कल अगले दिन मैंने उठना है कि नहीं उठना। आप देखिए कि हमारे अंदर पहले ही ख्याल आ चुका होता है कि मुझे कल छुट्टी करनी चाहिए। बस अल्लाह मदद ये करता है कि सुबह उठते हैं ना तो जिस्म टूट रहा होता है और साथ सर में भी दर्द होता है। अपना नहीं है ना तो बच्चे का माथा गर्म हो जाता है। वल्लाही ये बात मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, ये मेरे साथ भी होगी। मैं रात को ही सोच लूँ ना आज का दिन मैं छुट्टी कर सकती हूँ, कर लेती हूँ, कल फिर देख लूंगी जो होगा। फिर सुबह उठते ये तो नहीं होगा कि मैं बड़ी फ्रेश उठूँ राजू, मुझे सुबह उठते कोई ना कोई तकलीफ होगी या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला आ जाएगा। आप ये ना सोचिए कि आप झूठे होते हैं, सोचा आप सच्चे होते हैं। अल्लाह बल्कि आपकी बस मदद कर देता है कि भाई आप छुट्टी करें ना, या आप बीमार हैं परेशान हैं तो आपकी मैं थोड़ी मदद कर दूँ। यानी उजर सही होता है इसका। ये हर किसी मदद के कोई झूठा बहाना करता है। आप बात को समझिएगा कि आपकी मदद कर दी जाती है, मेरी भी कर दी जाती है, अपने आप को आपसे अलग नहीं रखती। मूसा अलैहि सलाम उस रास्ते पे गए, कमिटमेंट थी, चलते गए, रास्ता भूल गए, आगे चले गए, भूख लग गई, थक गए, मच मौजूद नहीं है, कितने मिफ मौजूद थे कि मूसा के जाओ भी मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन क्या कहा, लाभ रहो हत्ता। ये है कमिटमेंट। इस पे पूरा आप सुन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस वाक्य के ऊपर इतनी मोटी किताब है तफसीर की, आदाबुल मुतालिम व मुर्शद कुछ इस तरह का नाम है कि उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उसके अदब और अदाब। हम चूंकि अदब अदाब से जरा खाली होते हैं ना तो फिर वो इल्म भी हमारे अंदर जज्ब नहीं होता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द ने गलती की, मूसा ने कुछ नहीं कहा। कहने लगे मछली तो बड़े अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चल पड़ी। अब मूसा बोले अरे भाई यही तो वो चीज थी जिसकी हमें तलाश थी, अब क्या करो, वापस चलो। फरतदाला सारी ही माँ कससा, अपने नक्शे कदम पर चलते हुए फिर वापस आए। ये है कमिटमेंट। हम जरा सा भूल जाओ कहते हैं बाजार ही चलते हैं, छोड़ो दर्स तो आधा गुजर ही गया होगा, चलो वो मॉल के आगे निकल के अब मॉल में चलते हैं और आधी क्लास तो निकल ही गई होगी। नहीं, फरतदाला सारिहिम कससा, इसको हाईलाइट करें। शैतान चाह रहा है आप ना आए, मैंने आना है। शैतान चाह रहा है मैं ना जाऊं, फिर भी मैंने जाना है। पूरी जिंदगी के असबाब ऐसे हैं मेरे कि जो मुझे रोक रहे हैं, लेकिन मैंने करना है। अल्लाह फिर करवाता है। जब गए सच्चे थे ना, अल्लाह ने मुराद मिला दी। फवजदा अब्दम मिन इबादिना, फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से खास इल्म अता किया था। खिजर अलैहिस्सलाम की तरफ जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दे जो आपको सिखाई गई। उसने जवाब दिया आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। नोट कीजिए, इल्म के लिए लाजमी जौहर जो है ना वो सब्र है। आप कहते हैं जी मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं इल्म सीख लूंगी, मुझे लिखना नहीं आता जी, मुझे उर्दू नहीं आती, बिल्कुल सीख लेंगी। एक चीज होगी ना तो बाकी कुछ भी नहीं होगा तो आप सीख लेंगे, और वो है सब्र। तीन दफा आप देखेंगे यहाँ सब्र की बात आएगी। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं सीख सकते, और साथ ही उस्ताद जो है रियायत भी करता है, जिस चीज की आपको खबर ही नहीं है आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मूसा को वही का इल्म दिया गया था, जबकि खिजर अलैहिस्सलाम जिनका यहाँ तस्कर है उनको कुछ बातें चीजों का इल्म दिया गया था, दो मुख्तलिफ चीजें ऐसी जैसे मेडिकल वाला स्टूडेंट और साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियर, दोनों का इल्म में फर्क है। तो कभी आप कर भी कैसे सकते हैं, आपको तो पता नहीं। तो मुझसे सलाम ने कहा, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और देखिए मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। इसको भी हाईलाइट करें, अच्छे तालिब इल्म इल्म पे कब तक जमे रहते हैं, जब तक वो उस्ताद की नाफरमानी नहीं करते। छोटी सी नाफरमानी आप आज करें, इसका असर कल आपके किसी न किसी इल्म या अमल के सफर में कमी और कमजोरी पे आ जाएगा। आज अगर आप यहां 9 की बजाय बगैर किसी वजह के 9:30 पहुंचे ना, मिसाल देती हूँ, आपकी नियत थी 9 पहुंचने की, 9:30 पहुंचे ना, यकीनन कहीं आपने कोई नाफरमानी की होगी, उसकी सजा में अल्लाह ने आधा घंटा आपके नामे माल से निकाल दिया, वल्लाहु आलम। लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने जब ये कहा कि मैं आपकी किसी मामले में नाफरमानी नहीं करूंगा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर आप मेरे साथ चलिए, लेकिन एक शर्त है। यहाँ देखिए अब उस्ताद शर्तें दे रहा है, हम तो बगैर शर्तों के, बगैर किसी फॉर्म के और बगैर किसी इंटरव्यू के स्टूडेंट्स को रख लेते हैं ना, जैसे आराम से आते हैं ना वैसे आराम से चले जाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कागज और लिखत पढ़त का जो सबक हमें निकाह में और तलाक में सिखाया ना, अगर हम उसको सामने रख लें तो जिंदगी के कितने मामले समझ आते हैं। जब कोई इल्म का मामला हो, आप देखें नहीं, मदरसों की बात कर लें, मस्जिदों में बात कर लें, हम अपने जैसे जो भी इल्म दीन सिखाते हैं, हमें ये खौफ बड़ा होता है कि लोग तो पहले ही नहीं आते, अब जो आए आप उसको भी कहने दीजिए आज फॉर्म ले जाए, आइए फिर कल इंटरव्यू होगा फिर परसों चेक करेंगे। हम तो खौफ ज्यादा होते हैं कि भाग ना जाए, हालांकि याद रखिए जिसको नहीं भागना वो नहीं भागेगा। इसके बरक्स किसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, 1 साल पहले फॉर्म फिल किया होता है, 6 महीने पहले उनका एनरोलमेंट हो चुका होता है, 4 महीने पहले हॉस्टल की फीस दे चुके होते हैं, फिर उतने ही प्रोटोकॉल से जाते भी हैं। आज इल्म का मैार मैं कहती हूँ यहाँ से उठा के छत पे रख दो, ना आए कोई, एक भी ना आए। आप दीन को कभी डिवेल्यू ना करें लोगों के लिए, वरना लोग वही फटे पुराने कपड़ों की तरह दीन को भी कहते हैं वो छोड़ो मस्जिद का दीन है, और मस्जिद आज नहीं जा रहे जी, बच्चा नानी के घर जा रहा है, आज नहीं जा रहे जी, वो बच्चे ने शाम को कहीं जाना है, यही हो रहा है। आज हम दीनदारों ने दीन को इतना सस्ता इतना मुफ्त फटा पुराना कर दिया कि लोग कहते हैं लोग दीन सीखने के भी पैसे दें। भाई अगर गाड़ी खड़ी करने के कोई पैसे लेता है आपसे तो आप दीन सीखने के कैसे नहीं लेंगे, उसके भी तो मामले ना। तो लिहाजा ये एक परसेप्शन है। हजरत मूसा और खिजर अलैहि सलाम के किस्से में अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि जब तक उस्ताद कहता है कि मैं खुद ना किसी बात का तذکرہ कर दूं आप मुझसे नहीं पूछेंगे। मूसा की कमिटमेंट देखिए, उस्ताद थे, ये नोट कीजिए, आम लोगों का इल्म हासिल करना बहुत आसान होता है, ये लिख लें जुमला अभी से आप, अब आप तो माशाल्लाह खुद भी बड़े बन गए हैं ना एडवांस कोर्स में, आम लोग बहुत आराम से आपसे इल्म लेंगे, लेकिन वो बंदा जो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाता है, ज्यादा काम कुछ भी आता है, उसका इल्म हासिल करना एक बहुत बड़ा महाज होता है। कदम कदम पे उसको लगता है मेरी बेइज्जती है, मुझे नीचे दिया जा रहा है, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे नहीं, क्यों कि जाहरी बात है भाई ऊंची कुर्सी पे बैठने वालों को नीचे बैठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये मन जो मार जाता है ना वही बात है कि फिर हिना पिसती है तो रंग लाती है ना, ये थपेड़े जो बर्दाश्त कर लेता है ना वो कुंदन बनता है, उसको फिर दूसरों से भी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन शैतान बहुत जगह बंदे को मोटा करता है, क्या फायदा तुम्हें, क्या होगा तुम्हें, सब कुछ तो पता है, नतीजा क्या होता है कि वो कच्चा पक्का रह जाता है। हजरत मूसा नबी भी थे, उस्ताद भी थे, इतना बड़ा लीडर भी था, उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त करूंगा, और आप देखेंगे अभी 3 दफा उस्ताद की डांट सुनते हुए दिखते हैं। खैर चल पड़े, सफर शुरू हुआ, कमिटमेंट हो गई, एग्रीमेंट हो गया, मान लेंगे ठीक है, और कहने लगे मैं सबर करूंगा, और कहने लगे मैं मान लूंगा आपकी बात, हो गई बात, तलाका, फिर दोनों चले, हत्ता इजारा की बात, यहाँ तक कि वो एक कश्ती में पहुंचे, अब जहां से जाना था पानी था वहां कश्ती में सवार हुए, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में एक सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अब देखिए नबी चाहे कमिटमेंट कर चुके हैं लेकिन किसी का नुकसान होता तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इधर नोट कीजिएगा, अभी बता दूं कि मूसा को कोई जल्दबाज शागिर्द ना समझिए, एक सच्चा दाई दीन, अल्लाह के नबी ने कहा जो कहीं बुराई को देखे बोले, हाथ से पकड़ के रोके, दिल से कहे, ये दर्जे हैं ना मुख्तलिफ। अब मूसा देख रहे हैं एक बंदे की साफ सुथरी कश्ती थी और एक शख्स है उठ के उस कश्ती के कुछ तख्ते टेढ़े मेढ़े करने लग गए, कहने लगे अरे भाई आपने ये क्या किया, ये आप इसलिए करें कि इस कश्ती वालों को डुबो दे, आपने तो बड़ी सख्त हरकत कर दी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम ऐसा सब्र नहीं कर सकते। अब मूसा को एहसास हो गया, قال لا تؤاخذني بما نسيت، او مجھے معاف کر دیں جو میں بھول جاؤں. یہاں لفظ بما نسیت تو بڑا اہم ہے. بڑی پیاری روایت آتی ہے کہ موسیٰ نے جو پہلی دفعہ ٹوکا تھا نا، یہ بھول گئے تھے، دوسری دفعہ خطا ہو گئی تھی، تیسری دفعہ انہوں نے جان چھڑائی تھی کہ اس استاد کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، میں بھول اور یہ جائیں، میرے سے اتنا صبر نہیں ہوتا. تو بہرحال کہنے لگے ولا ترحقنی من امری یسرا، معاف کر دیں جو میں نے بھول کے کام کیا اور میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے. تو اب کہتے ہیں نا رائنا، پیچھے پڑ چکے، میرا خیال کیجیے، بھول گیا ہوں، یاد نہیں رہا، اور ایسے موقع پہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ پلیز اس کو مائنڈ نہ کیجیے. فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ دونوں نے ایک لڑکے سے ملاقات کی اور اس کے بعد اس استاد نے اس بچے کو قتل کر دیا. پھر موسیٰ جیسا بندہ جو قتل جیسی چیز کیسے دیکھے، بول پڑے قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک پاکیزہ بچے کو بغیر کسی جرم کے، یعنی اس نے کچھ نہیں کیا، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا. لقد جیت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی. اس پہ استاد کا جملہ سننے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا اگلے پارے کے ساتھ. انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں جب جا کے ان کی حکمتوں پہ ہوں گے تو پھر ہم اس میں حضرت خضر یعنی استاد کے کردار پہ تھوڑی سی بات کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جی کیسا لگا آپ کو الکاف کا لاسٹ جز 15 کا جو لاسٹ پارٹ تھا؟ اور بہت ساری باتیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے لکھنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے، خاص طور پر ایز اے طالب علم بہت سارے پوائنٹس ہیں. اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں لینے، ایز اے ٹیچر ہمیں سیکھنے، ایز اے ایڈمن ہمارے لیے بہت کچھ ہے. جی صبر رکھنا، لکھیے ذرا، سب لکھیے جو جو پوائنٹ آپ کو لگتا ہے جس چیز میں ہمیں کمی ہے اور کس چیز کو ہمیں سیکھنا ہے، مجھے کن کن حالات میں مجھے برداشت کرنا ہے، ہاں، اور ریگریٹس کس کس جگہ پہ رہیں، اور ایگزیکٹلی کمٹمنٹ. جی ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موسیٰ قصے سے تو بہت خوبصورت سمجھ آتی ہیں. اس کی جو ڈیٹیل تفسیر آپ لوگوں نے سنی ہوگی استاذہ کی جو سبیل الجنہ کورس کے، اور اتنی خوبصورت تفصیل ہے اس میں جو ڈیٹیل انہوں نے سمجھائی ہے، اور اس کی تو اتنی خوبصورت پوائنٹس ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ صبر کرنا ہے، پھر کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور مومن کے لیے امید ہے. جی بالکل. اور انہوں نے لکھا ہے برے وقت میں اچھے وقت کی امید عبادت ہے. جی کیونکہ یہ تو یقین ہے نا، یہ تو اچھا گمان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، اور یہ تو ایک مومن کی شان ہے. ہاں یہ تو ضرور اچھا گمان بہت ضروری ہے، اسی کے مطابق اجر ملے گا انسان کو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ہاں کیونکہ انسان اپنے، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. ہم بہرحال اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، تو ضرور مانگا کیجیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین. اچھا آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے علم کا شوق. جی بالکل. اور زیادہ علم کے ساتھ نو تکابر، نو مجھے سمجھ نہیں آیا یہ تکبر، نو تکبر. اچھا ٹھیک ہے. جی جی بالکل، علم کے ساتھ زیادہ علم کے ساتھ لوگ تکبر، بالکل یہ تو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ جتنی عاجزی ہوگی اللہ تعالیٰ عاجزی عطا کریں. یہ ہمارے شیطان بہت زیادہ تیز، ہمیں یہ کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا جتنا علم آئے تو کہ میں اب مجھے کچھ پتہ چل گیا ہے، اور لوگوں کے بارے میں غلط فہمی کہ مجھے یہ چیز پتہ ہے، یا جو انسان ابھی قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو ہم فوراً ہی ان کے سامنے ان کے لیے کچھ غلط فہمی اپنے اندر قائم کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم غلط آ رہا ہے ہمارے اندر. ہاں تو بالکل بہت عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نرمی. और इसके लिए हमें दुआ करनी है, क्योंकि शैतान का हथियार इतना तेज है कि वो अगर एक तरफ से इंसान को नहीं फंसाता तो दूसरे तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। और इल्म वाले उसका सबसे बड़ा हथियार है, इल्म वालों को वो सब ज्यादा काबू करता है आज। और आप देख सकते हैं आजकल के हालात के मुताबिक, ठीक है। इन्होंने लिखा है 05 ने, हक बात के कहकर फोर्स नहीं करना। जी बिल्कुल, फोर्स तो करना ही नहीं है ना, बिल्कुल। अच्छा, शैतान बहकाता है हर किसी को, हर तरह से बहकाने की कोशिश करता है। इन्होंने लिखा है 011 ने, मजबूरियों पे चोट नहीं देना, दीन के काम में छोड़ नहीं देना, मजबूरियों पे छोड़ नहीं देना दीन के काम में, यानी कि मजबूरियों या बहाने नहीं बनाने, मजबूरियों के नाम पर छोड़ना नहीं है दीन को, बिल्कुल ठीक है। और देखिए कि अल्लाह की रहमत उसी पर आती है जो इस्तेकामत के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। इल्म आखिरी उम्र तक सीखते रहना है इंशाल्लाह ताला। इल्म के सफर में सही रहनुमाई से थकिन नहीं होती। जो कुछ भी आप लोगों ने लिखा, ये जो अमल के पॉइंट्स है ना, जितने भी आपने ये स्टोरी जो खजर और मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी से फाइंड आउट किया, कोशिश ये कीजिए कि मैंने जो लिखा ना उस पर जरूर जरूर अमल करूं, ठीक है। ये सिर्फ लिखने की बातें नहीं है। मैं अक्सर ये देखते हैं कि जब हम लिख लेते हैं ना तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि मेरे पास आ गया नोट्स, मैंने लिख लिया, मैं अपनी असाइनमेंट पूरी करूंगी, होमवर्क पूरा करूंगी। लेकिन नहीं, ये कोशिश कीजिए कि नहीं, अल्लाह ताला मुझ पर इस पर अमल करवा ले मुझसे, ठीक है। इन्होंने लिखा है, इल्म हासिल करने वाला थकता नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देखिए, आप बैठे हुए हैं, इल्म ले रहे हैं ना, आपको थकन का एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कहते हैं, किसी ने कहा है कि अपने आप को अगर जानना है ना, तो आप देखिए कि किस का, अगर अपने आप को पहचानना है, यानी आप में टैलेंट क्या है, या आपके अंदर की स्किल्स क्या है, या आपने अपने अपने आप को जानना है, तो ये देखिए कि आप सबसे ज्यादा जो काम करते हैं और उसमें आपको थकन का एहसास नहीं होता, तो जान लीजिए कि ये आपके अंदर का शौक है, ठीक है। तो ये देखिए कि आप सारा दिन जो अगर आप कुरान पढ़ते हैं, या उसके मुतालिक नोट्स ढूंढते हैं, या असाइनमेंट्स लिखते हैं, या सुबह सुबह उठ जाते हैं, या आप तिलावत सुनते हैं, या हर तरफ के लेक्चर सुनते हैं, हर क्लास में आप पहुंचे हो, तो समझ जाइए कि आप किसी अच्छे काम पर, अच्छी मुहिम पर हैं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलिए शुरू करते हैं, अब अपने कुछ अल्फाज को देख लीजिए। और आज की आयत हमने आयत नंबर 29 ऑनवर्ड्स देखी, तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, आपके आपकी नेकियां कमाने का टाइम आया, ठीक है। जितने रूट वर्ड्स लिखेंगे आज, समझिए कि अर्न करने जा रहे हैं आप ईच रूट वर्ड $10, हाँ टूवर्ड्स 10 नेकियां, और इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युगौसु आयत नंबर 29 में युगौसु का रूट लिखिए। गैन वाव सा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तफ़ा सब लिखिए, मुर्तफ़ा रूट लिखते जाइए, रफ़ा, ठीक है, माशाल्लाह। युहल्लौना आयत 31, युहल्लौना, हम देखते हैं कि 3 मिनट में हम कितने रूट वर्ड लिख सकते हैं, फिर हम इनको काउंट करके देख सकते हैं। हालाम एन, हालाम, हालाम या है, ठीक है, हालाम या है। चलिए मुत्तकीना मुत्तकीना, तकिए लगाए हुए, मुत्तकीना, जल्दी लिखिए अभी सही। काफ हमजा या, चा काफ या, ये भी मिले जुले आ रहे हैं, चा काफ हमजा। इसका है वाव काफ हमजा, Barakallah 026 वाह काफ हमजा वेरी गुड माशाल्लाह ठीक है इसको सही कर लीजिए चलिए हफफनाहुमा चलिए फिर से लिखना शुरू कीजिए सब हफफनाहुमा रूट लिखिए हफफा माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 30 नेकिया किलका 33 आया किलका जी खिलता का रूट लिखिए आई 33 है काफ लाम वाओ ठीक है काफ लाम वाओ आई 35 को देखिए तबीदा तबीदा का रूट लिखिए कुछ ना ये वाले नाकिस अफाल हैं तो इनमें वाव और या का वो हो रहा है इट्स ओके बा या एन दाल अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ जाइए और हशीमन हशीमन आयत है 40 45 है हशीमन का रूट लिखिए हाशीन मीम ठीक है माशाल्लाह हाशीन मीम और मुवाकी उहा आयत 53 मुवाकी उहा अच्छा हाशीन मीम में तीन लोगों ने 30 नेकियां ली आप लोगों ने ठीक है और मुवाफी उहा में 3 स्टूडेंट ओके माशाल्लाह 4 हो गए वाव काफ आइन वका ठीक है बारकला अल्हम्दुलिल्लाह लियुदहिदू आयत 56 लियुदहिदू लियुदहिदू قال ني دال ح ضاد دال ح ضاد تبارك الله حوتهما 62 آية حوتهما ح واو انت الحمد لله चलिए लास्ट बताइए तुरहिकनी आयत है सेकंड लास्ट आया ऑफ द पारा रोहा कॉफ जी रोहा कॉफ الحمد لله رب العالمين اور نكرا نكرا لاسٹ آیا ہے لاسٹ ورڈ ہے نكرا نون کا افراد ٹھیک ہے ماشاء اللہ لا قوة الا بالله اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے بس اور ایمان سے مزین فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرما لے اور قرآن کا صحیح شعور عطا فرما دے سسٹر نے جو شیئر کرنا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ ریڈی رہیے آپ ضرور شیئر کیجیے گا ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا اور ابھی ہمارے پاس اب تجوید کا سیشن ہے آپ لوگوں کا اور آپ لوگ اب ریڈی رہیے اپنے تجوید سیشن کے لیے ٹھیک ہے چلیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
ठीक कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आज हम इंशाल्लाह मीन सेकंड से स्टार्ट लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इंशाल्लाह। ओके, अब हम आ जाते हैं मीम साकिना के अहकाम के ऊपर। नून साकिन के कंपैरिजन में मीम साकिन के अहकाम काफी इजी हैं, और मीम साकिन बेसिकली वो ही मीम होता है जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, यानी फतहा कसरा और दम्मा आपको ना नजर आ रहा हो तो वो मीम साकिन होता है। और मीम साकिन में अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, हर्फ मीम आ जाए, तो फिर हम वहां पर इदगाम करते हैं, यानी फर्स्ट मीम जो है वो सेकेंड मीम के अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाता है और आप उसे मुकम्मल तौर पर इदगाम के साथ पढ़ते, गुना के साथ पढ़ते। जैसे मीन हुब, तो हुब इस मीम साकिन के बाद नेक्स्ट मीम तहरिक आ रहा है, तो आप उसे यानी इदगाम करके ज्यादा देर ठहर के फिर पढ़ते मीन हुब, ठीक है। और किन के बाद बा आ जाए, तो बा के आने से हम मीम साकिन की आवाज को छुपा देते हैं, शफवी करते हैं। ओके, जो इदगाम है बेसिकली इदगाम, इसको हम कहते हैं इदगाम शफवी, चूंकि हम लिप्स के अंदर इदगाम करते हैं इसको इदगाम शफवी भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी है जो कि हम कहते हैं इसे इदगाम मिसलैन सगीर, यानी इदगाम मिसलैन सगीर। मिसलैन कहते हैं सिमिलर लेटर्स को। मीम साकिन के बाद चूंकि मीम के अंदर इदगाम हो रहा होता है तो ये दोनों लेटर्स सिमिलर हैं एक दूसरे के, और सगीर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। ठीक है, पहला यानी अगर इस पूरी टर्म को आप देखें तो इदगाम तो मर्जिंग हो गया, और मिसलैन जो है वो सिमिलर लेटर्स की वजह से, और सगीर इसलिए चूंकि पहला मीम साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है। इंशाल्लाह इसको हम ज्यादा डिटेल के साथ जब बुक टू में हम इंशाल्लाह इदगाम के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम ज्यादा डिटेल के साथ देखेंगे। सिर्फ एक यही इदगाम इदगाम मिसलैन सगीर नहीं होता, बहुत सारे और इदगाम भी मिसलैन सगीर हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहां पर अभी हम इसको इसलिए इदगाम मिसलैन सगीर कह रहे हैं क्योंकि ये दो सिमिलर लेटर्स के अंदर इदगाम हो रहा है और पहला मीम साकिन है जबकि दूसरा वाला मीम मुतहर्रिक है। फिर इसी तरह से अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां पे हम इख्फा शफ़वी करते हैं। आप देखेंगे जैसे नून साकिन के इख्फाज में आपने देखा कि हम या तो मखरज के को हिट कर रहे हैं और या मखरज के इतना करीब जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट टच है, यानी सिर्फ आपने वहां पे दबाव नहीं डाला ना, आपकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप हिट को फील कर रहे होंगे, हल्के टच फील कर रहे होंगे, मगर आपने वहां पे प्रेस नहीं करना, ठीक है। और अगर आप बहुत डिस्टेंट रहेंगे तो वो साउंड क्लियर नहीं आएगी, जैसे नून साकिन के इख्फा की भी बात हमने की। अगर यूं आप डिस्टेंट रखेंगे अपनी टंग को ता के मखरज से तो वो क्लियर साउंड नहीं आएगी, ताकि बहुत क्लोज जाए इतना कि वो हल्का छू भी रहा हो लेकिन दबाव में ना हो, प्रेशर में ना आए, ठीक है। तो यहां पर भी इख्फा के बारे में एक्चुअली इस चीज को मैं इसलिए रिपीट करी हूं क्योंकि इस इख्फा शफ़वी के बारे में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्कॉलर्स में भी पाए जाते हैं और इसकी साउंड के अंदर भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। तो इसमें बेसिकली दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक तो कहते हैं कि आप इख्फा शफ़वी करेंगे जब तो आप पेपर गैप के साथ करेंगे, ठीक है, यानी लिप्स के पेपर गैप के साथ करेंगे। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि आपने पेपर गैप के साथ नहीं करना बल्कि आपने लिप्स को ज्वाइन करना है, मगर उसे उस तरह से दबाना नहीं है जैसे कि आप मीम के लिए दबाते हैं, जैसे आप बोलते हैं मीन हो मा, तो आप अच्छा उसको क्लियर करें हैं मीम को बिल्कुल, लेकिन जब आप इख्फा करते हैं तो फिर आप ऐसा नहीं करते कि आप उसे बहुत दबाएं, बल्कि आप क्या करते हैं कि यानी आप छूते हैं लिप्स को, लिप्स आपके बंद रहते हैं लेकिन आप इसको यानी उसको प्रेशराइज नहीं करते, जैसे हुदा, तो इसको आप दबा नहीं रहे बल्कि सिर्फ आपके लिप्स बंद हो रहे हैं, इसमें एक रीजन जो जिस तरह से हैं उसमें आप लोग इसमें लाइक ओपन हैं, आप किसी भी ओपिनियन को फॉलो कर सकते हैं अपनी रिसर्च बेस के ऊपर, लेकिन जिस तरह से हम जिस स्कूल ऑफ थॉट्स को थॉट को फॉलो करे हैं वो यही है कि आप लेट्स को बंद करके यानी विदाउट पेपर गैप लेट्स को ज्वाइन करके आप इख्फा शफवी करें. और उसमें रीजन ये है कि अगर आप अपने लिप्स को खुला रखते हैं, यानी अगर आप लिप्स को खुला रख रहे हैं पेपर गैप दे रहे हैं, तो ये साउंड इतनी वाजिया नहीं होगी कि ये मीम को टच करे, यानी लगेगा जैसे आप नून को छुपा रहे हैं. यानी अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो ये ज्यादा क्लोज होगी इख्फा नून के, क्योंकि नून के इख्फा में भी आप यही काम कर रहे होते ना कि आप जो है वो हूं अगर आप यूं करके कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे आप नून का ही इख्फा करें. तो मीम के इख्फा को क्लियर करने के लिए और डिस्टिंक्ट करने के लिए नून के इख्फा से आप जो पेपर गैप है वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं यानी लिप्स को ज्वाइन करते हैं मगर वहां पर दबाते नहीं हैं. ये जो इदगाम और इख्फा का डिफरेंस है ये इस टाइमिंग से भी हम आगे जाए इंशाल्लाह अगर आज टाइमिंग से भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो आप इदगाम करे हैं उसकी टाइमिंग्स और जो आप इख्फा करे हैं उसकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, उससे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी. और जैसे मैंने आपको बताया कि मिन हुम और मिन हुम, यानी इसके अंदर एक साउंड डिफरेंस भी है जो कि आपको फील हो जाता है, ठीक है, यानी अगर बा आ रहा है और अगर इदगाम करे हैं तो उसके अंदर एक साउंड डिफरेंस भी है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है सिस्टर ने लिखा तरुमी हिम बी हिजारो हिम बी हिजारो, तो यानी आप पेपर गैप नहीं रख रहे बल्कि आप लिप्स को ज्वाइन करे हैं लेकिन दबा नहीं रहे, जैसे आप मीम के लिए थोड़ा प्रेस करते हैं उस तरह से, ठीक है. इसके अलावा मीम साकिन के बाद अगर कोई हर्फ आए, यानी मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा अगर कोई और हर्फ आ जाता है तो वहां पे हम मीम साकिन को का इजहार करके पढ़ेंगे, यानी इजहार शफवी. और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इजहार शफवी करते हैं तो आप क्या करते हैं कि मीम साकिन को उसके मखरज और उसकी तमाम क्वालिटीज के साथ स्पेसिफिकली इजहार शफवी, मीम साकिन को उसके मखरज से बोलेंगे, उसकी तमाम क्वालिटीज को पूरा करेंगे मगर लंबा गुन्ना नहीं करेंगे, यानी गुन्ना को लेंथन किए बगैर उसको जाहिर करना ये क्या होगा इजहार शफवी, लाइक अईदीहिम वमा खल्फहुम, तो आप दोनों जगह के ऊपर इजहार शफवी करें अईदीहिम वमा खल्फहुम. तो हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, अगर आप इसको यूं पढ़ते हैं अईदीहिम वमा, तो ये जो है ये बहुत दुरुस्त तरीका नहीं है, ठीक है. तो इससे अवॉइड करें कि आप ज्यादा देर ना रुके, सिर्फ आपने इसे अच्छा हेड देना है, अभी हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम गुन्ना करेंगे. हमने कहा था ना नून और मीम क्वालिटी है गुन्ना, तो हाउ कुड यू से लाइक आई मीन द मीम विदाउट गुन्ना, ये चीज गुन्ना करेंगे लंबा गुन्ना नहीं करेंगे, जी टेंशन नहीं करेंगे उसको. आई दी हिम वमा खुम, जी इसको इसको अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसके बारे में भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन पाए जाते हैं हम, ठीक है. तो ये तीन अहकाम है मीम इसी टॉपिक के ऊपर जिसे हम क्या शक हुए. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज मेरी, ठीक है. मैं इजहार शफ इदगाम शफ हुई, यानी अगर मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो आप मीम को उसके मखरज और उसकी तमाम क्वालिटीज के साथ ज्यादा देर गुन्ना किए बगैर अदा करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी अईदीहिम वमा खल्फहुम, तो आप देखिए अईदीहिम वमा, आप ज्यादा नहीं रुक रहे यहाँ पर, और यहाँ पे गुन्ना है जिसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे. जी अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है गुन्ना के रैंक्स, लेवल्स ऑफ गुन्ना, मरातिबुल गुन्ना. एक चीज का आप हमेशा जहन में रखिए कि जैसे हमने सॉरी मखारिज के चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी थी کہ نون اور میم یہ دو ایسے حروف ہیں جو اپنے مخرج سے آنے کے علاوہ یا اس کے ساتھ ساتھ خیشوم سے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, نون کا اپنا ایک مخرج ہے لیکن اس کی ساؤنڈ تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ خیشوم کو انوالو نہیں کرتے. میم ساکن کا اپنا ایک مخرج ہے لیکن اس کی ساؤنڈ تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ الخیشوم کو انوالو نہیں کرتے. تو خیشوم جو ہے اس کے انوالومنٹ نون اور میم کے اندر کمپلسری ہے. نون اور میم ان دو حروف کو آپ کبھی بھی غنہ کے بغیر نہیں بول سکتے. ایون اگر آپ نا اور ما بھی بول رہے ہیں نا, تو آپ غنہ کے بغیر نا اور ما بھی نہیں بول سکتے. جب آپ نا کہیں گے تو آپ کا ایک فزیکل ہٹ ہے یعنی ٹپ آف ٹنگ پر گمز کے ابھار کے ساتھ لگے گی, پلس آپ نے نیزل ساؤنڈ کو ایڈ کرنا ہے تبھی آپ کا نا مکمل ہوگا. اگر آپ ناک کو بند کر دیں, خیشوم کو, غنہ کو بند کر دیں تو یہ ساؤنڈ لگے گی دا دا, جو کہ ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خیشوم جو ہے وہ کمپلسری ایریا ہے جو آپ نے انوالو کرنا ہوتا ہے نون اور میم میں. تو نون اور میم کبھی بھی غنہ سے خالی نہیں ہوتے لیکن اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, کہیں آپ زیادہ دیر غنہ کرتے ہیں, کہیں آپ کم دیر غنہ کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر بات کریں گے. فور رینکس ہیں ہمارے پاس غنہ کے. نمبر ون غنہ اکمل, دی ہائیسٹ رینک آف غنہ. نمبر ٹو غنہ کامل, سیکنڈ نمبر پہ اس کا لیول آتا ہے. نمبر تھری غنہ ناقص. نمبر فور غنہ انقص. ٹھیک ہے, تو یہ فور لیولز ہیں, اکمل, کامل, ناقص, انقص. ٹھیک ہے, اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی لیولز ہیں نا, یہ غنہ کی کوانٹیٹی سے ریلیٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی ٹائمنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی ٹائمنگ سے یہ ڈفرنس آتا ہے, کوانٹیٹی سے نہیں آتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اکمل میں آپ نے زیادہ ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور انقص میں آپ نے کم ناک میں آواز لے کے جانی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ٹائم سے کہ کتنا ٹائم آپ غنہ کریں گے یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غنہ اکمل جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے غنہ کا, اس میں آپ سب سے زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں. ہم اس کو کسی بھی کاؤنٹ سے ریلیٹ نہیں کر سکتے, یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ٹو کاؤنٹس رکنا ہے یا تھری کاؤنٹس رکنا ہے یا فور کاؤنٹس رکنا ہے. اٹ جسٹ ڈیپینڈز آن دا اسپیڈ آف یور ریڈنگ. ٹھیک ہے, آپ اسپیڈ سے اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر آپ ہدر ریڈنگ کر رہے ہیں, فاسٹ ریڈنگ کر رہے ہیں, آف کورس آپ کا غنہ اکمل شارٹ ہو جائے گا اور غنہ کامل اس کے مطابق ہو جائے گا. ناقص انقص اتنا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اکمل اور کامل کے اندر ڈفرینس آنے لگ جائے گا. پھر اسی طرح سے اگر آپ سلو ریڈنگ کریں تو آف کورس آپ کا غنہ بڑھ جائے گا. جیسے اگر آپ پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا, تو دیکھیں ان کا جو اسٹے ہے وہ ذرا لانگ جائے گا, لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو ان الذین آمنوا تو وہ آٹومیٹکلی وہ کیا ہوا, آپ رکے تو ہیں مگر وہ شارٹ ہو گیا. صحیح, تو اس کو ہم ٹائمنگ سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ آپ نے ٹو حرکا ہے رکنا ہے یا تھری رکنا ہے یا فور رکنا ہے. یہ صرف ایک دوسرے کے کمپیرزن میں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اسپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو غنہ اکمل کو ہم دیکھتے ہیں, یہ سب سے لینتھن غنہ ہوتا ہے جس میں آپ سب سے زیادہ دیر رکتے ہیں. اور یہ کہاں کہاں ہوتا ہے, نون مشددہ کے اوپر, نمبر ون نون ود تشدید, نمبر ٹو میم ود تشدید, نمبر تھری ادغام شفوی یعنی ادغام مثلین صغیر, نمبر فور ادغام بغنہ, نون ساکن کا جو ادغام ہے بغنہ, وہ اس میں آپ نے اکمل غنہ کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو اسٹے ہے وہ لانگیسٹ ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ان الذین, تو ان کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ دیر جو ہے وہ رکنا ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں, نون مشدد, میم مشدد, ادغام اسلین صغیر یعنی میم ساکن کا ادغام پلس نون ساکن کا ادغام, لیکن نون ساکن کا ادغام بغنہ ہونا چاہیے. دی گئی غنہ کے اندر تو غنہ ہی نہیں ہوگا نا, اس لیے وہاں پہ آپ جیسے میر ربک, اب یہ بھی ادغام ہے مگر یہ بغیر غنہ ہے تو اس میں غنہ کا رینک نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ فور ایسی پلیسز ہیں جہاں پہ آپ ہائیسٹ ٹائم دیتے ہیں غنہ کا, غنہ اکمل کرے ہو. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے غنہ کامل. غنہ کامل یہ بھی لمبا غنہ ہوتا ہے, مگر غنہ اکمل سے تھوڑا سا ٹائم اس کا شارٹ ہوتا ہے, اور یہ اس وقت زیادہ پرومیننٹ آتا ہے جب آگے پیچھے ایسے غنہ جا رہے ہوں. یعنی پہلے غنہ اکمل آ گیا, پھر کامل آ گیا, پھر غنہ اکمل آ گیا, اس وقت یہ ڈفرنس بہت واضح ہو جاتا ہے. صحیح. غنہ کامل جو ہے وہ ہوتا ہے اخفا شفوی کے اوپر, نیم ساکن کے بعد بارہ بجے تک, اخفا حقیقی کے اوپر, یعنی جو نون ساکن کے اخفاظ ہیں ان کے اوپر, پلس اقلاب اس کے اوپر. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا اخفا اور ادغام کا ڈفرنس, کہ آپ کیسے ڈسٹنکٹ کریں, جب آپ دونوں میں ہی لفظ کو جوائن کرے ہیں تو ڈسٹنکٹ کیسے کریں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہٹ میں سلائٹ ڈفرنس آ جائے گا, میم کا ہٹ اسٹرانگ ہوگا جب آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے, جب آپ اخفا کر کے پڑھیں گے تو وہ ہٹ تھوڑا ویک ہو جائے گا. دوسری چیز اس ٹائمنگ سے بھی آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اخفا کی ٹائمنگ ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے بنسبت ادغام کی ٹائمنگ کے. نمبر 3, غنہ ناقص. غنہ ناقص ہوتا ہے اظہار الحلقی اور اظہار الشفوی کے اوپر, اور یہ ہوتا ہے فور توسط ٹائم, میڈیم ٹائم کے لیے. میڈیم ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں ون حرکہ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں, ون حرکہ سے تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یہ. جیسے جیسے ابھی آپ کو میں اس کی اظہار شفوی کی ایگزامپل دیتی نا, ایدیہم وما خلفہم, تو آپ نے اس کو واضح کرنا ہے. بعض اوقات اسٹوڈینٹس اس کو بہت کوئک پڑھتے ہیں تو وہ غنہ کا اچھا ٹائم پورا نہیں کرتے, غنہ ناقص نہیں کرتے, بہت کوئک ہو جاتے ہیں. ایدیہم وما, ہم وما نہیں, وہ پھر آپ کا میم کلیئر نہیں ہوا. ایدیہم وما, یعنی اسے مکمل کریں, ہم تسلی سے اس کو مکمل کر کے آگے چلیں. رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے کہ آپ اسے پرولونگ کریں ہیں غنہ کو, یہ کام نہیں کرنا, لیکن آپ نے اسے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میم کو اٹسلف آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسے بی اف واہم واللہ, ٹھیک ہے, یہ غنہ ناقص ہے. غنہ ناقص اظہار شفوی میں اور اظہار الحلقی میں, نون ساکن کے اظہار میں اور میم ساکن کے اظہار میں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد لوئسٹ لیول آپ کا آ جاتا ہے غنہ انقص. غنہ انقص ہوتا ہے میم اور نون متحرک میں. میم اور نون متحرک میں, جیسے آپ اگر بول رہے ہیں ما لا, جو ما کے اندر آپ کا رینک آ رہا ہے وہ ما لا, یعنی وہ انقص ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے موسا, تو مو ون حرکہ کے لیے ہوتا ہے, اس کو آپ حرکہ سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حرکہ بولنی نا, ون حرکہ, ما نی مو نا نی نو, سو اٹس اونلی فار ون حرکہ. جو یہ غنہ ہوتا ہے انقص, یہ ون حرکہ کے لیے ہوتا ہے, جیسے موسا, سو ڈونٹ ٹیک دا غنہ ان دی واو. ٹھیک ہے, مو پرولونگ نہیں کرنا اسے, موسا موسا یا قومی لیما لیما. ٹھیک ہے, یعنی ما ما تو ذو نانی نانی نی, یا میں جاتے ہی آپ نے غنہ جسٹ لائک فنش اٹ. تو یہ جو غنہ ہے یہ ون حرکہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی یہی تک ہم رکھتے ہیں. ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں, اسٹل ہیو فیو منٹس. اس میں ایک دو چیزیں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ایک تو پریکٹس بہت کریں, ٹھیک ہے, دوسرا ان ٹرمز کو آپ نے جو یعنی یہ جو ہم نے ٹرمز پڑھی نا غنہ کی, اس کو ادغام سے آپ نے ڈفرینٹ رکھنا ہے, کیونکہ ادغام میں بھی آپ کو بتایا ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی کامل اور ناقص. تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب اسٹوڈینٹس کو یہ والا ٹاپک پڑھایا جاتا ہے تو وہ ادغام کامل ناقص میں اور غنہ کامل اور ناقص کے اندر بہت مکس کرنے لگ جاتے ہیں. ادغام کامل اور ناقص ڈفرینٹ تھا. ادغام کامل کون سا ادغام تھا جس میں پہلا لیٹر بالکل بھی باقی نہیں رہتا, اور جو ادغام ناقص تھا وہ تھا 50-50%. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے, اور غنہ کامل اور ناقص ٹائم سے آ رہا ہے. جی بالکل, نام بالکل سملر ہے, تو اس میں نا ادغام اور غنہ اس چیز کا ڈفرینٹ رکھیں. ادغام کامل کی بات ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ مرجنگ پوری ہے, غنہ کامل کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ زیادہ تو ہے مگر اکمل سے کم ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے اس چیز کو ڈسٹنکٹ رکھنا ہے, ان دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں ہونا. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں, انشاءاللہ آپ اس کو ہوم ورک کو کیجیے گا کہ آپ کوشش کیجیے فائنڈ آؤٹ کریں کچھ اگزامپل نون ساکن کے ادغام کی. ٹھیک ہے, پھر نون ساکن کے جتنے رولز آپ نے پڑھے, ادغام کی, اظہار حلقی کی, پھر اقلاب کی اور اخفاء حقیقی کی. اسی طرح سے نیم ساکن کی اگزامپلس فائنڈ آؤٹ کیجیے, ادغام اسلائن صغیر کی, اخفاء شفوی کی اور اظہار شفوی کی, اور پھر ان کو رینک کیجیے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ نے ادغام شفوی فائنڈ آؤٹ کیا, اب آپ نے اس کو رینک کرنا ہے کہ ادغام شفوی میں غنہ کا کون سا مرتبہ آنا چاہیے, کیا ہمارے پاس کامل آئے گا یا اکمل آئے گا یا ناقص آئے گا یا انقص آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح سے اس کا تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو پریکٹس کیجیے. تھوڑا سا ہم ایک دو ورڈز دیکھ لیتے ہیں اس میں سے, قرآن پاک میں سے. سورۃ المدثر ہم نے شروع کی تھی, سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل ورڈ المدثر اٹسلف میں میم بم آ رہا ہے, مدموم آ رہا ہے, تو یہ میم متحرک ہے, اس کے اندر ہم کون سا رینک لیں گے غنہ کا؟ میم متحرک کے اندر انقص. ٹھیک ہے, گڈ, میم متحرک انقص ہوگا, سب سے لوئسٹ والا, بالکل تھوڑی دیر کریں نا تو انقص. پھر آپ دیکھیے تم فانذر, اب تم کے اندر یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جتنے آپ کوئک ہوں گے رولس کے لیے اتنے آپ کوئک ہوں گے رینک آف غنہ کے لیے. نہیں, اٹس ناٹ انقص ہیئر, تم میم ساکنہ, اظہار الشفو ہوئی, جی اظہار کے اندر کون سا ہوتا ہے؟ اظہار کے اندر ناقص ہوگا, صحیح, اظہار کے اندر ناقص, اسی لیے ہم ٹھہر نہیں رہے, کامل اکمل میں رکتے ہیں, یہ یاد رکھیے, کامل اور اکمل میں آپ نے رکنا ہوتا ہے. آپ یہاں پہ جلدی جا رہے ہیں, فانذر, اب یہاں پہ آپ رک رہے ہیں, وٹ از اٹ, کون سا رول ہے اور پھر کون سا رینک ہے؟ ٹھیک ہے, حقیقی اور رینک کامل, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ نے ان کو کرنا ہے, جتنا آپ کوئک ہوں گے رولس کو جیسے ہی آپ دیکھیں ون گلانس میں آپ کو پتا چلنا چاہیے کون سا رول ہے اور کون سا رینک آف ہونا ہے, کیونکہ جب ہم ریڈنگ کرے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم تو نہیں ہوتا نا, تو انشاءاللہ جتنی آپ کی پریکٹس اور ڈرل ہوگی پھر اتنا آپ کا اس کے اوپر گرپ بھی آئے گی. تو ہمارا مین پرپز تو یہی ہے نا کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنی ریڈنگ کے اندر لے کر آئیں, تو ایون ریڈنگ کرتے ہوئے بھی آپ نا ایک آپ کی جو پرسپشن ہے وہ اس طرف جاری ہو کہ کون کون سے رولز ہیں اور کتنا کتنا رینک ہے, تو تجوید کی پریکٹس میں یہ سب چیزیں آپ جب شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک کوئکنیس آئے گی ان سب رولز کو یعنی پرسیو کرنے میں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک انشاءاللہ ڈفرینٹ نئے رولز کے ساتھ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الصبح بدا من طلعته
الله ربنا هو الإله,
الصبح له بدا من طلعته والليل دجى من وفرته,
الله 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 الله
هادي الأمم لشريعته, كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته, الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته,
الله 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 الله.
وصفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back everyone. كيف حالكم آپ سب لوگ؟ ما شاء الله. Good. الحمد لله. سب بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سا time break کا گزار کے آگئے. الحمد لله. الحمد لله. نئے سیشن کے لیے ریڈی ہو کے آگئے. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر احسان ہے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور جس کسی کو بھی کوئی نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے اینڈ کلاس کے دن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور جب کبھی ایسا ہو بہت دعا کیجیے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رائٹ؟ بیکاز شیطان کے شر سے بچنا ہے نا، رائٹ؟ شیطان کے شر کندے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، اس کا شر ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا زور جو ہے وہ مومن بندوں پر نہیں چلتا، رائٹ؟ تو ہم توکل اللہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا رب ہماری نظریں تو تجھ پر ہی ہیں، اور تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو بس ہمارے لیے آسانیاں کر دے. کیونکہ وہ جو بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے نا، جب آواز نہیں آتی یا نیٹ آن نہیں ہوتا یا کلاس آن نہیں ہوتی، تو بس وہ دل ہوتا ہے کیسے بے چین کہ کسی طرح سے ہم کلاس میں انٹر ہو جائیں، کچھ ہمارا مس نہ ہو، رائٹ؟ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے ہمیں ایسے شوق لگائے ہیں، ورنہ دنیا میں تو کوئی کمی نہیں ہے بھٹک کے لیے. لیکن یہ کہ الحمدللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے اس شر سے بچا کے ادھر لے کے آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راست عمر میں آسانیاں کر دے اور ہمیں آسانی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ اپنے تجلیات نبوت کے سفر پہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہم نے لاسٹ سیشن میں کہاں تک دیکھا تھا کہ بیت عقبہ ثانی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور مدینہ سے کچھ لوگ آتے ہیں جو بیعت کر کے واپس جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بہت زیادہ مشکلات کا اس وقت دور ہے، اور ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینہ سے کچھ ساتھی، کچھ جانحصار بھیجتے ہیں، اور وہ آ کے بیعت کر کے آپ سمجھات پر واپس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کی ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ شروع بسم اللہ. میرے پاس ہے پیج نمبر 205، آپ کے پاس دیکھیے گا کیا پیج نمبر ہے، 114 ہے یا 140 سم تھنگ کچھ ہوگا. سو ڈفرینٹ بکس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی ہجرت کا سفر ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سیرت نبی کے سلسلے میں اگلے سیشن کا آغاز کریں گے آخری چیز جس پہ ہم نے اپنی بات پوری کی تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلائے جانے کی آفر اور اس کے لیے دوسری بیعت عقبہ ہوئی جس کے اندر صحابہ میں سے تقریباً 73 کے قریب لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے وہ ساری شرائط جو کہ آپ نے اور آپ کے چچا عباس نے پیش کی اس کے مطابق اسلام کی مدد کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا یقین دلایا پھر آپ نے 12 سردار مقرر کر دیے جس سے ہم سب کو سکھا دیا کہ جب بھی کسی گروہ میں دین کا کام ہوگا تو وہاں پھر لوگوں کو آرگنائز کر دینا چاہیے ایک بڑے گروہ کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں جمع کر دیا جائے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے پیج 159 سے مسلمانوں کی ہجرت گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا سب سے پہلے کس شخص کو اللہ کے نبی نے بھیجا مصعب بن عمیر کو جن کا لگایا ہوا پودا اس طرح سے پھوٹا کہ ایک سال کے اندر ہی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہو گئی ہر گھر میں ایمان کا بیج ڈل گیا اور کچھ لوگ حقیقت میں اتنے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ خیر کی بوٹیاں ہیں جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں خیر پھیلا جاتے ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے جو بھی ان کا راستہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کی وجہ سے خیر کا کام ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ مصعب بن عمیر واقعی انہی لوگوں میں سے تھے اس کے بعد اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا در پردہ کہہ لیجئے یا مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد اب مسلمانوں نے مدینہ سے ہجرت شروع کر دی بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور رسول اللہ کو بھی مسلمانوں کا دار الحجرہ دکھایا جا چکا تھا کہاں دکھایا تھا معراج کے موقع پہ ٹھیک ہے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ نیکیوں میں پہل کر لیتے ہیں کچھ اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں کچھ حکم کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ تو اس کے بعد اللہ کی بنا ڈانٹ کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ کو تو ڈانٹ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کبھی بھی زندگی میں نیکی کا کوئی موقع آئے آج وہ ہجرت ہے کہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی نیکی کا موقع انسان کی زندگی میں آئے تو اس کے لیے انسان کو تڑپنی چاہیے کہ میں اول لوگوں میں سے ہو جاؤں کچھ خود سے چلے گئے یعنی اللہ کے نبی کو بتا کر گئے لیکن انہوں نے کسی بہت زیادہ واضح حکم کا انتظار نہیں کیا اور آپ دیکھیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ پچھلے 20-25 سال سے ناروے میں سیٹ ہیں اور اب صرف اور صرف دین کے فائدے کے لیے آپ کو ایسے یہاں سے نکلنا پڑے کہ آپ اپنے ہاتھ میں بھی جو چیزیں اٹھا کے جل سکتے ہیں یا گھوڑوں پہ لے جا سکتے ہیں وہی لے کے جا سکے یہ نہیں کہ یہاں کے ریپ اپ کریں گھر بیچیں پھر بینک ٹرانسفرز کریں اور پھر جائیں یہ وہی کر سکے گا کہ جس کا دل اللہ کے لیے جمع ہو اللہ کے نبی کو دار الحجرہ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجورے ہیں میرا خیال ہے کہ یمامہ ہے یا ہجر ہے لیکن وہ یثرب جو اس دور کا شہر تھا یعنی مدینہ النبی تھا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مجھے تمہارا دار الحجرہ دکھایا گیا وہ دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے اب یا تو وہ ہجر ہے یا یثرب ہے آپ بتائیے کہ کیا کلیئر اشارہ نہیں آ سکتا تھا جب جبرائیل جو آتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے کہ بھائی جائیے فوراً ادھر سے اتنے کلومیٹر اتنے مائلج پہ ایک شہر ہے وہاں جا کے ہجرت کر لیں لیکن یہ اشاروں سے بات بتانا یہ دین کا بڑا خوبصورت حصہ ہے اس لیے کہ اگر بالکل نام لے کر مدینہ بتا دیا جاتا تو مسلمان نان مسلم بھی جو ہیں وہ بھی چل پڑیں گے اور ان سب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی دوسری بات ہے کہ خود سوچو اسلام کا مزاج جو ہے نا یہ انگلی پکڑ کے چلنے والا نہیں ہے کیونکہ جب کوئی انگلی نہیں پکڑے گا نا تو پھر انسان چل نہیں پاتا اللہ تعالیٰ خود نبی کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اشارے دے دیتے تھے تم سوچو کیا کرنا ہے تم بتاؤ کدھر جانا چاہیے بہرحال سب سے پہلا خوش قسمت جوڑا جو تھا وہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ تھی ان کے بچے بھی تھے یہ نکلے کہ ہم چلتے ہیں قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے
لیکن بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس رنگ میں ہوتی ہے کہ جذباتی انداز سے جب سوچیں, لیکن جب اللہ کے راستے کی قربانی ہے تو رشک بھی ان پہ آتا ہے. بہت دل سوز واقعہ ان کا. ابھی تھوڑا سا دور ہوئے, بیوی کو ان کی قوم نے روک لیا کہ بھئی یہ کہاں لے کے جا رہے ہو, ہم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو در بدر لے کے پھرو. چل پڑے, بیوی چھٹ گئی. تھوڑا آگے ہوئے تو بچے جو تھے خود ابو سلمہ کی ماں اور ان کے خاندان نے اٹھا لیے کہ بھئی یہ ہماری نسل ہے, تم کہاں لے جا رہے ہو. بچے ددھیال میں, بیوی مکے میں, اور ابو سلمہ تنہا مدینے پہنچ گئے. آپ اس پہ کیا کمنٹ دیں گے؟ آج کے دور کا کوئی ہوتا کہتے دیکھو یہ ہے دین, گھر توڑوا رہا ہے, یہ ہے دین, دیکھو ذرا گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے. ایک تو اللہ معاف کرے, ہم نے دین کو گنگا بہرا انسان سمجھ کر اپنی زندگی میں آنے والے ہر حادثے, ہر نقصان اور ہر تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. حالانکہ یاد رکھیے, جب بھی انقلاب آتا ہے, ریولیوشن آتی ہے, لوگ خواہشات کی زندگی سے اٹھا کر دور کی زندگی پہ لائے جاتے ہیں, تو اس طرح کی ہجرتیں ہوتی ہیں. ذہنی ہجرت بھی ہوگی, گھریلو ہجرت بھی ہوگی. چلے گئے, اب ہم کہتے اچھا یہ کوئی نیکی کا کام ہے بھلا, چلا گیا اکیلا مدینہ میں, بچے کو کہیں چھوڑا, بیٹھے رہتے, کر لیتے, کنات کرتے. کا نہیں, اللہ نے ان کا نام لکھ دیا کہ اول مہاجرین میں سے. یہ بیت عقبہ سے کوئی ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک سال جب گزر گیا, کہتے ہیں کہ ام سلمہ روز اس مقام پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی جہاں ان کا شوہر اور بچہ جدا ہوا. اور ظاہر ہے کہ ابو سلمہ کو بھی راستہ لگا ہوا تھا, وہ دیکھتے تھے نگاہیں. ایک سال بعد خود بیوی کو ان کے مکے والوں ہی کو, یعنی سمجھ لے کہ بیوی جو ہے اس پر ترس آ گیا گھر والوں کو کہ یہ لڑکی ادھمی ہوئی بیٹھی ہے شوہر کے لیے, بچے کے لیے. تو کہا چلو آؤ ہم چھوڑ آتے ہیں. پھر ان کے خاندان کا ایک شخص کوئی گیا اور ان کو چھوڑ آیا, اور وہ ابو سلمہ سے مل گئی. آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا سٹینڈ تو لے کے دیکھے دین کے لیے. بعض اوقات سچی بات ہے کہ ہمارے گھر والے برے ہوتے بھی ہیں دین کے اعتبار سے, کچھ ہم نے خود بھی ان کو لاڈلا بنا لیا, ایسی ہوا بنا لیا ان کو اپنے لیے, اور اپنے آپ کو بہت ہی ایک دوسرے ایج پہ رکھا ہے. ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہم دنیا کے ہر معاملے میں سٹینڈ لیں گے, نہیں لیتے تو دین کے لیے نہیں لیتے. نہیں اب اس میں نہ بولو, نہیں پھر شور ناراض ہو جائیں گے, پھر طلاق دیں گے. جنہوں نے دینی ہوتی ہے نا, وہ پھر اس چیز کا انتظار کوئی نہیں کرتے. اور جنہوں نے اس بات پہ طلاق دینی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہا ہے کہ آپ کا آج سے 10 سال بعد جو معاملہ ہونا ہے وہ آج ہی آپ کے لیے آسان ہے. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ انسان سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرے. کمپرومائز کرتے کرتے اس طرح نہ ہو جائے کہ خود کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم کرتا جائے, کیونکہ جب ہم ظلم سہتے ہیں تو دوسرا ظالم بن کر گناہگار بھی تو ہو رہا ہے نا. ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابو حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی. پھر بیت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت کی. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حالات کتنے تنگ تھے مکہ میں, کہ وہ رہنا پسند ہی نہیں کر رہے. اپنی لگی لگائی زمینیں, گھر بار, کھیتیاں سب چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے. یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے بھی ہجرت کر لی. فیل کرے, عمر جیسا شخص جب ہجرت کرے گا تو یقیناً پھر وہ مکہ اس دور میں اسلام کے طور پہ رہنے والا نہیں تھا. وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگے دوہل نکلے, یعنی باقیوں نے چھپ کے ہجرت کی. عمر کی ہجرت کا فرق کیا ہے؟ بتا کے گئے کہ جس نے روکنا ہے خطاب کے بیٹے کو آ کے روک لو. کہتے ہیں کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی. 20 لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے. اللہ آج بھی ایسا ہی عمر والا ایمان ہمیں دے دے. سب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی, عام مہاجرین حبشہ بھی جو تھے پہلے جا چکے. جب انہوں نے سنا کہ مدینہ میں اب ہجرت ہو رہی ہے, قریب ہی تھا نا, پھر وہ بھی مدینہ کی طرف آنے لگ گئے. مکہ میں کون رہ گیا؟ ابو بکر, علی, صہیب اور زید رضی اللہ عنہم اجمعین رہ گئے, اور پھر کچھ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے. حضرت ابو بکر کا بھی دل تھا کہ میں ہجرت کروں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا رکے رہو, امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو خاص اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کسی جگہ کو چھوڑنے کی. آپ قرآن پاک میں انشاءاللہ قصہ پڑھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا, جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. تو یہاں بس اتنا سا سمجھ لیں کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا, کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے پہلے ہی ہجرت کر گئے. تو اللہ نے کہا اچھا آپ کہاں جاتے ہیں, ہم آپ کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتے ہیں. تو انبیاء کرام کے جہاں مقام اور درجے بلند ہوتے ہیں, وہاں ان کے لیے پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے، یعنی خوش ہو گئے کہ اچھا آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ کروں گا. آپ نے کہا ہاں. چنانچہ پھر ابو بکر نہیں گئے تاکہ اللہ کے نبی کو جب موقع ملے تو آپ کے ساتھ جاؤں تاکہ آپ تنہا نہ جائے. ان کے پاس دو اونٹیاں تھیں، سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر ان کو خوب تیار کر رہے تھے. آپ دیکھیے کہ جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ہوتا ہے کام پڑ جائے تو ان کو بوجھ بنتا ہے، پھر مروت، کبھی کچھ کبھی کسی ناطے سے کام کر ہی لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ حقیقت میں ایسے ہیں کہ جو واقعی اپنے آپ کو ہر جگہ پہلے سے تیار رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب اور کچھ نہیں کرنا، اب کوئی اور کام نہیں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے ضمن میں، کہ جن کو تیاری کرنی ہوتی ہے، جن کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے تیاری کر کے رہتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ مدینہ کی تھوڑی سی بات ہم کریں گے. اللہ کے نبی نے مکہ کے بعد مدینہ کو کیوں چنا، کوئی خاص اس کی وجہ تھی؟ چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہجرت کر رہے ہیں، لیکن مدینہ کی کیا حیثیت تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 1871، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا. منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے. کیونکہ مکہ سے پیار بہت تھا اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، اور جب ہجرت ہوئی بات میں اس کو یاد کر کے روتے تھے. تو پھر اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ہمارے لیے جس طرح مکہ کو محبوب بنایا ہے اس طرح مدینہ کو بھی محبوب بنا. تو یہاں حدیث سن لے، آپ کو ساری باتیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی کہ مدینہ کی کیا شان ہے. ایک اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے 4422 نمبر کی، حضرت ابو حمیت سعیدی اس کے راوی ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تابہ ہے. مدینہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ تابہ، توے الف با ہا. یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مدینہ کے بالکل ساتھ ہی احد کا پہاڑ ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے. یہ صحیح مسلم 3423 نمبر کی روایت ہے. ایک اور روایت صحیح بخاری کی 1886 نمبر کی، حضرت انس سے، کہ جب اللہ کے نبی سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، جیسے آپ دور جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو اپنے شہر کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنی سواری کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب ایڑ لگا دیتے. ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا، اپنا گھر آ گیا. ہمیشہ آپ دیکھیں کہیں سے بھی آئے نا تو کسی قریبی جگہ پہ تو آپ کہتے ہیں بس اب لگتا ہے گھر آ گئے ہیں، حالانکہ گھر آنے میں بھی ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کو شاید یہ بات پتا ہو کہ نہیں، کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، سب سے زیادہ وبائیں وہاں پھوٹتی تھیں. روایت ہے صحیح مسلم کی 3408 نمبر کی، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، یعنی جو بیماریاں ایک دوسرے سے لگتی ہیں. تو ابو بکر، بلال رضی اللہ عنہ دونوں جو تھے یہ بیمار ہو گئے. تو جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی یہ بیماری دیکھی تو دعا کی، فرمایا اللہ جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے سا میں اور ان کے مد میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف پھیر دے. گویا کہ اللہ کے نبی کی دعا سے پھر مدینہ جو ہے یہ ان وباؤں سے محفوظ گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1885 نمبر کی، کہ اللہ مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما. گویا کہ کیا پتا چلا کہ مدینہ بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جانے کی خواہش کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہلا پھل لایا جاتا. دیکھیں یہ بھی ایک ادب تھا اس دور میں، چونکہ پھل آتے ہی سیزنل تھے، اب تو سارا سال ہی رہتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا پھل آئے تو آپ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، یعنی جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے باعزت ہے، اس کو پیش کریں. پھر آپ اس کو پکڑتے فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما. پھر جو پھل آپ کو دیا جاتا وہ بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو کھلاتے، پھر اس کے بعد دوسروں کو کھلاتے. تو اسلام دیکھیے دین آف مینرز ہے. آج دن بدن بدتمیزیاں اور ڈس ریسپیکٹ عام ہوتی جا رہی ہے دنیا میں. کوئی ہے یہ مینرز آج ہمارے پاس؟ گھر میں چیز بعد میں آتی ہے, بچوں کو اچھی لگے وہیں سے لفافوں میں پکڑ کے کتر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, آدھی ادھر ہے کچھ ادھر ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کے اوپر گہری نظر نہیں رکھتے, اس طرح نہیں ان کو پال رہے کہ ان کو ذرا چھوٹے بڑے کی تمیز ہو. بعض دفعہ گھر میں دادی ہوتی ہیں, دادا ہوتے ہیں, کوئی اور بھی بزرگ ہو سکتے ہیں گھر کے, تو ہمیشہ بچوں کو کہیے کہ آپ بڑوں کو پہلے موقع دیں. بڑوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے بچوں کو دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیا پھل آئے تو اس کو کھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں, وہاں نہ تو طاعون اور نہ دجال داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت 1880 ہے. تو دیکھیے کہ اگر کسی کو طاعون سے ڈر ہے, طاعون پیٹ کی بیماری ہوتی ہے جس طرح ڈائریا ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی گندگی سے یہ پھیلتا ہے, تو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری نہیں رکھی. طاعون اور دجال تو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے, اس سے بھی اللہ نے اس شہر والوں کو بچایا ہے. فرمایا ایک اور روایت ہے 1879 نمبر, بخاری ہی کی ہے, ابو بکرہ اس کے راوی ہیں, کہ مدینہ میں مسیح دجال کا روب بھی داخل نہیں ہوگا اور اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. اب آپ یہ سنتے ہوئے کیا دل چاہ رہا ہے, سارے مدینہ چلے جائیں. لیکن ابھی سن لیں گے آپ کہ مدینہ میں ہر بندہ نہیں رہتا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکیورٹی ہے. عامر بن سعد کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے, کاش کہ وہ جان لے, اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے. اور جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس اور محنت اور مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. یہ صحیح مسلم کی 3384 نمبر کی روایت ہے. تو گویا کہ کیا پتہ چلا کہ کبھی کو مدینہ سے نکلتا ہے تو آنے والا ادھر اس سے بہتر شخص ہوگا. ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی ان کے پاس آئی اور کہا مجھ پر وقت بہت سخت ہو گیا ہے, میں عراق جانے کا ارادہ رکھتی ہوں, یعنی مجھے اب یہاں نہیں رہنا. ابن عمر نے کہا تم شام کی طرف کیوں نہیں جاتی جو حشر کی جگہ ہے, یعنی قیامت کے دن جو میدان حشر ہے وہ بھی ملک شام ہے. ہمارے ہاں تو معروف ہے نا عرفات کا میدان ہے, حالانکہ زیادہ جو مضبوط روایتیں ملتی ہیں وہ ملک شام کی ہیں. ارے بے وقوف صبر کر, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کیا میں روز قیامت اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا. تو گویا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے مدینہ میں رہنے کی فائدہ, مدینہ کی موت کیسی ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینہ میں فوت ہو تو وہ ایسا ضرور کرے, اس لیے کہ میں مدینہ میں فوت ہونے والوں کے حق میں گواہی دوں گا. یہ ابن ماجہ 3112 نمبر کی روایت ہے ابن سے. تو مدینہ میں موت خوش قسمتی کی علامت ہے. صحیح بخاری کی روایت 1890 ہے. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے. میں یہاں آتی ہوں تو مجھے علامہ احسان علی ظہیر صاحب کی بات ضرور یاد آتی ہے. وہ یہ دعا پڑھتے تھے تو مانگتے بھی تھے. تو ان کے گھر والے یا جیسے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ بعض دفعہ مذاق کرتے تھے, کہتے تھے علامہ صاحب ایک تو آپ جہاد کی یا شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں اور دوسری مدینہ میں, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینہ میں تو جنگ ہوتی نہیں ہے, وہاں جہاد کیسے کریں گے. لیکن اللہ نے کچھ ایسے اسباب بنائے کہ وہ اپنے شہر میں تھے اور اللہ کے دین کا پیغام ہی دے رہے تھے. بم بلاسٹ ہوا, کسی نے ان کو پھول بیچ کیے جس کے اندر بم تھا اور اس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے, ان کی ٹانگ کے اوپر زخم تھا. سعودی حکومت نے اپنا طیارہ بھیج کر ان کو بلوایا اور بالکل کچھ دن تک یہاں لاہور کے ہاسپٹل میں رہے, ٹھیک تھا, لیکن انہوں نے آنرلی کہا کہ ہم ان کا علاج کروائیں گے. اور جب وہ مدینہ ایئرپورٹ سے ہاسپٹل پہنچائے گئے تو وہاں گئے تو ان کا دم نکل گیا. تو پھر ان کے گھر والے کہتے تھے کہ آج ہمیں ان سمجھ آئی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کر بھی دیتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے. صحیح بخاری 1876 نمبر کی روایت ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ بہت فتنے آنے والے ہیں نا آگے. تو اب جو لوگ سچے مومن ہوں گے نا, جن کے دل میں واقعی دنیا اور یہ ساری اس کی چمک نہیں ہے, تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ مدینہ میں چلے جائیں. قیامت کے قریب مدینہ لوگوں سے بھر جائے گا لیکن صرف ایمان والے. لیکن سارے ایمان والے وہاں نہیں مریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیاوی فائدوں کے لیے گئے ہوئے ہیں. قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے, دو تین زلزلے آئیں گے مدینہ میں, اس کے خوف سے منافق اور دنیا دار قسم کے جو لوگ ہیں وہ سب مدینہ سے نکل جائیں گے. جب وہ نکلیں گے پھر دجال آئے گا, تو اللہ پھر ایمان والوں کو بچائے گا. اصل بات وہی, اپنے دل کو خالص کر لیں. آپ مکہ میں رہیں, مدینہ میں رہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں, آپ کا ایمان آپ کو بچا لے گا اللہ کے حکم سے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ قرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اسلام پر بیعت کی. اس کے دوسرے دن اس حال میں آیا کہ بخار میں مبتلا تھا. اب ہونے کی بات ہی ہو گیا بخار, لیکن کچھ توہم پرست ہوتے ہیں نا, وہمی لوگ, جب سے یہ کیا یہ ہو گیا, جب سے یہ عورت گھر میں آئی یہ ہو گیا, جب سے یہ بہو آئی یہ ہوا, جیسے وہم لے لیتے ہیں. اس نے بھی آ کے کہا اللہ کے نبی جی میری بیعت توڑ دیجئے, یعنی مجھے اسلام راست نہیں آیا. آپ نے تین بار انکار کیا, کیا کر رہے ہو, اسلام چھوڑ رہے ہو, تین بار کا, اور فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح جو میل کچیل کو کر لیتی ہے اور خالص کو رکھ لیتی ہے. یعنی کہا کہ اللہ کے بندے اگر بخار آ بھی گیا تو اللہ تجھے پاک کر رہا ہے. کیا پتا چلا, یہاں بہت بڑی بات ہے. یہ تو مدینہ کے ذمن میں حدیث ہے نا, لیکن عملی زندگی میں یاد رکھیے, کسی نیکی کے کام کو کرنا اور پھر چھوڑ دینا, یہ اپنی شامت کو بلانا ہے. کبھی بھی آپ کو دین کے کسی کام کے بعد کوئی تکلیف آئے, کوئی آزمائش آئے, لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں ایسی کہانیاں, جب سے یہ کیا یہ ہو گیا, جب سے یہ کیا یہ کیا, تو پہلے میں سوچتی ہوں, کبھی تو لوگ قرآن کا نام بھی لے لیتے ہیں, جب سے کلاسز میں آنے لگے یہ ہوا ہے, تو میں کہتی ہوں آپ ذرا سوچیں آپ کہہ کیا رہے ہیں. نعوذ باللہ, ہم قرآن کو منحوس کہیں گے یا اسلام ایسا ہے؟ اصل میں اللہ ہمیں پاک کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا میل اور جو کھوٹ کھپٹ ہے نکل جائے, پھر میں اس کے سینے کو ایمان سے بھر دوں. ہم اس تھوڑی سی دنوں کی تبدیلی کو برداشت کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر لیتے ہیں. فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے, سن رہے ہیں آپ کو مزہ ہی آ رہا ہے میرا خیال ہے, حالانکہ سیرت پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ایک بک ہے بڑی خوبصورت, آپ بعد میں بھی ادھر دیکھیے گا, اٹلس سیرت نبوی. تو اس میں بہت خوبصورت طریقے سے سیرت میں جتنی چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کے تصویریں اور میپس بہت اچھی طرح سے ہیں, لیکن مدینہ کی کہانیاں تھوڑی سنتے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 3418 نمبر کی, ابو ہریرہ سے, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر جاؤ. یعنی جیسے لوگ آج شاید اس کو ناروے پہ لے لیں, کہ چچا زاد بھائیوں کو سب کو ناروے بلا لیں گے کہ ادھر آ جاؤ, ادھر بڑی سہولتیں ہیں, اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. کاش کہ وہ لوگ جان لیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالے گا سوائے اس کے جو وہاں سے اعراض کرے, تو اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا. آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے, اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریر لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا, جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت 3418 ہے. دیکھیں جتنی بھی روایتیں آپ سے شیئر کری نا, یہ بخاری یا مسلم کی ہے. آپ کو اب یہ یاد رکھنی ہے, کیسے, بخاری کھولیے اور وہاں سے پورا باب ہے مناقب مدینہ یا فضائل المدینہ, بخاری کا پورا ٹاپک پڑھ لیں, مسلم کا پڑھ لیں, یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ اس میں. پھر اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر دیتی ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مومن کے دل میں مکہ اور مدینہ کی محبت ہونی چاہیے, اس کے ساتھ انسان کا ایمان ہے. آج ہم بعض دفعہ دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا, بڑی بدبختی کی علامت ہے, بہت ہی بدبختی کی علامت ہے کہ اگر ایک انسان اس طرح خوشحال بھی ہے اور ابھی تک اس نے حج نہیں کیا. اور جس طرح مکہ سے محبت ہے, اس طرح انسان کو مدینہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی احد کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے یعنی منافقین تھے, وہ بہانے بنا کر واپس لوٹ گئے. تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے ان کے بارے میں. کچھ نے کہا دشمن کو تو چھوڑو, پہلے ان سے جا کے جہاد کرتے ہیں, یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. بعض نے کہا نہیں, ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو مسلمان ہی ہے نا بلاخر. تو اس پر وہ آیت نازل ہو گئی کہ فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف لوٹا دیا. نساء کی آیت 88 ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے, طیبہ طیب سے پاک, یعنی برے لوگوں کو اپنے سے اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. یہ صحیح بخاری 4050 نمبر کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جیسے خانہ کعبہ حرم ہے نا، اسی طرح مدینہ میں مسجد نبوی بھی حرم ہے. تو جو آدمی اس حرم میں کوئی نیا کام یعنی بدعت وغیرہ کرے گا یا ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن نہ اس سے کوئی فرض اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا. دیکھیے یہ مسلم کی روایت ہے 3396 نمبر کی. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ بدعات اور دین میں نت نئے کام کرنے والے جو ہیں ان کی باقی عبادات کو بھی قبولیت کے درجے سے ہٹا لیا جاتا ہے. فرمایا جو مدینہ والوں کو خوف میں مبتلا کرے گا اللہ اسے خوف میں مبتلا کر دے گا. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2304 نمبر کی. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو آدمی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسا کہ سیسا پگھلتا ہے، یا فرمایا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. صحیح مسلم 3385 نمبر کی روایت ہے. گویا کہ اگر کبھی کسی دشمن نے خدا نخواستہ مکہ یا مدینہ کی طرف حملہ کیا تو اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے دوچار کرے گا. آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں، نہ تو مدینہ کے کانٹے دار درختوں کو کاٹا جائے اور نہ ہی مدینہ کے شکار کو قتل کیا جائے. جیسے حرم کی حد میں مکہ میں شکار منع ہے، اس طرح مدینہ میں بھی ایک حد ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسجد نبوی اب دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، تو یہ اس حدوں کے اندر تک آ رہی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح سے کچھ اور روایات بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اسلام کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی محبت پیدا کر دے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ہم جو مسلمان ویسٹ کنٹریز میں رہتے ہیں، کبھی فارغ بیٹھ کے سوچیں، ایک مقصد ہے صرف آپ کا ان ملکوں میں رہنے کا، کیا آپ اپنے وجود، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی تبلیغ، اپنی دعوت سے دوسروں کو اسلام دکھائیں. یہ اونلی ریزن ہے، ون اس کے اینگل ہے. دعویٰ کر لیں، تبلیغ کر لیں، مسلمان بتائیں، یا اپنے اسلام کو وہاں لاگو کریں، خود اپنے سکولوں میں بچوں سے اسلامی چیزیں وہاں منوائیں، کرتے جائیں کرتے جائیں، اونلی ریزن ہے. اس کے علاوہ ہم مسلمان نہیں جانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت ساری تکلیفوں کا شکار ہیں. آج بھی ہمارے ملکوں میں گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں ادھر اتنی بیماریاں، اور یہ کھانے پینے جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان کے نصیب میں ہیں بیچاروں کے، جو ہمارے نرم گدے اور کمفورٹر اور گرمیوں کے پلو اور سردیوں کے پلو اور یہ کمفورٹر، یہ ان غریبوں کو نصیب ہے. لاکھ برے ہوں گے وہ، نہیں پڑھتے پاکستانی نماز، جھوٹ بھی ہے، دھوکا بھی، کہتے رہے اب سب کچھ، لیکن یاد رکھیے کہ اپنی چوائس سے دار الکفر میں رہنا اور اسلام نہ ظاہر کرنا، یہ ہے آج مسلمانوں کی 1001 تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ. اور اللہ شکر کرے دنیا میں پاک کر رہا ہے، ورنہ پتہ نہیں حال کیا ہو جائے ہمارا، ہم تو کروٹ نہ بدل سکے. تو ہمیشہ بیماری تکلیف پہ سوچئے کہ جرم کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کی سرہ کیا ہے. تو اگر تو کوئی ان ملکوں میں رہ کے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، نمائندہ بنتا ہے، ہزار دفعہ رہے، بلکہ رہنا چاہیے. آج عموماً ایک خیال ہے نا ہمارے لوگوں میں کہ جی باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں پھر وہ ماڈرن بن جاتے ہیں، پڑھے لکھے دولت کمانے والے ہیں. یعنی مین آپ کہہ لیں کہ دنیا دار لوگوں کا دل باہر کے ملکوں میں لگتا ہے یا جن کی طلب ہے، جو اپنے ملک میں لیکن پاؤں اچھال رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ پہنچ جائے. اور جو بھی نیکی کی روش رکھنے والے بزرگ اور دین کو سمجھنے والے، ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے. کہانی بالکل اپوزٹ ہونی چاہیے، جو میری سمجھ ہے چھوٹی سی، کہ جو جتنا سچا دین کا دائی ہے نا، جس کے دل میں دین جڑیں پکڑ چکا ہے کہ بس انشاءاللہ اللہ نہ ہٹائے تو مجھے کوئی دنیا کی طاقت اسلام اور دین پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتی، ان سب کو موو کر جانا چاہیے ویسٹرن کنٹریز میں. اور ہم جیسے ڈلو ڈھچکے ہیں نا، جو سارے کسی طرح ویزے لگوائے، کوشش کریں، دعائیں کریں، مکہ یا مدینہ پہنچ جائیں، بہت پہنچنا ان کو جا کے کہ ہمیں ہمارے ایمان کا بڑا خطرہ ہے، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہم خود پتہ نہیں کتنے قرضوں میں جکڑے، کتنے ہم سود میں پڑے ہوئے، خدا کے لیے ہمیں ویزے دو، ہم مدینہ کے مکہ کے ارد گرد کی ویران جگہوں کو بات کر لیں گے، وہاں بہت بڑے ویرانے ہیں، سارا اپنا پیسہ لے جائیے باہر. ایک ایسی لکھ کے دے دیں گورنمنٹ کو کہ ہم اپنا سارا پیسہ لے کے آتے ہیں، ہمیں بس اتنی اجازت دے دیں کہ ہم مکہ مدینہ کے بیچ میں رہ لیں. پھر جب ہمارا وہاں رہ کے اگر اسلام سے کوئی قرب اور محبت اور علم کی بات ہے، پھر آ جائیے گا واپس. لیکن بغیر علم اور بغیر دین کے اوپر عمل کے ان ملکوں میں رہنا، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपके साथ ही इधर हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सारे निकल जाए तो मैं भी निकलने को तैयार हूँ। और अल्लाह जानता है जिन जगहों को लोग एक देखने और वहां रहने के शौक में उछलते हैं, हमें तो कभी उसका ख्याल ही नहीं आता। देखते हैं जहां भी जाते हैं, कहीं किसी मुल्क में जाए, शहर में लोग दिखाते हैं ये यहाँ की मशहूर जगह है, तो मैं हंसती हूँ, देखती हूँ, अच्छा एक दफा तो देख लेते हैं, कोई हरज नहीं, अल्लाह की बनाई हुई चीज है, उससे इबरत और वहां से भी अच्छी बात सीख के आते हैं। लेकिन वो क्रेव नहीं है, यही फिक्र होता है या मस्जिदें कितनी है या मुसलमान किधर हैं कितने हैं। तो अपने इस्लाम का इजहार बहरहाल लाजमी है। एक आखिरी रिवायत पेश करके फिर आगे चलती हूँ। हजरत अनस से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि बनू सलमा ने मस्जिद नबी के करीब मुंतकिल होना चाहा। थोड़ा दूर था ये कबीला, पैदल चल के आना इनको मुश्किल लगता था, तो इनको लगा कि हमारी नमाज जमात की जब वो छुटती है या जरा मुश्किल होती है तो हम करीब आते हैं। अब नियत क्या थी कि मस्जिद के करीब आ जाए, तो अल्लाह के नबी ने मदीना छोड़े जाने को नापसंद किया और फरमाया, ए बनी सलमा, क्या तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते? तो वो लोग वहीं रह गए। क्या मतलब था कि रहो मदीना में और चल के वहां तक आ सको तो आ जाओ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जों को बुलंद करे। तो अब यहां से आप देखिए कि अल्लाह ने जिस शहर को अपने दीन के काम के लिए चुना उसमें कितनी खूबियां थी। यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह इंसानों का मुकद्दर होता है ना, इस तरह जगहों का भी मुकद्दर होता है, इलाकों का मुकद्दर होता है, जमीन के टुकड़ों का नसीब होता है। कुछ चीजें कुछ पहले चर्च हैं। आपको पता है कि हमने लंदन में जो अभी दारा कुरान किया तो मैंने बहुत लोगों से बकसरत से बात सुनी, और एक दिन वो जो खुद माशाल्लाह जो उस जगह के ओनर है उनकी वाइफ भी आती थी, तो उनको भी मैंने ये बात कहते सुना कि अल्लाह ने इस जगह का मुकद्दर कैसे बदला है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहते कि ये जो जगह है यहाँ पहले नाइट क्लब था कुछ साल पहले, और आपको पता है क्या क्या खुराफात होंगी और इतनी खराबियां थी कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। फिर कितने साल वो वीरान रहा, उस जगह को किसी ने आबाद नहीं किया। होते हवाते अब आज वो एक मुसलमान के ओनर में आया, वहां उनके जो भी अपने कारोबार का सिलसिला है, उनकी जो बात दोहरा रही है वो कहती थी कि आज मैं सोचती हूँ कि अल्लाह इस जगह से कुरान पेश कर रहा है। तो ये नसीब होते हैं, अपने घरों का नसीब खुद पूछे। आप ओस्लो शहर में रहते हैं, अपने अपने इलाकों का नसीब देखें, अपनी अपनी गली में अपने अपने घरों का नसीब देखें। एक जगह मैं गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां एक सिस्टर थी, अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है। कहती हमारे 20-25 घर हैं, उंगली रखें किस घर पे रखते हैं, आप आ जाएं, हम उसको दीन के लिए अभी वक्फ करने को तैयार है। नसीब की बातें होती हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, हम फिर भी रोते धोते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता तो भी हमारा ये हाल होता है। तो मक्का से उठाकर मदीना ले जाए, क्योंकि मदीना वो कोई बड़ी मशहूर जगह नहीं थी। अब आपको अंदाजा हो गया कि पहले क्या था और आज अल्लाह ने उसको क्या रखा। अब हुआ क्या कि जब सारे चले गए, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, चंद गिनती के लोग अब मौजूद हैं, मक्का वालों के लिए एक बहुत बड़ी नफसी हार थी। याद रखिए कि वो कहते हैं ना कि अब वैसे तो गुस्सा कोई नहीं, लेकिन अपनी हार का बदला लेना चाहते। कुरैश गुस्से में पेचोताप खा रहे थे। दारुल नदवा नाम की एक इनकी बिल्डिंग थी, जैसे अल्लाह के नबी दारुल अरकम में सहाबा के साथ बैठ के अपनी मीटिंग्स करते थे, तो ये दारुल नदवा में गोया के उस वक्त का पार्लियामेंट हाउस था। ये सब वहां जमा होना चाहे कि देखें कि ये कर क्या रहे हैं। उनको लगा कि ये तो अलग हो गया, इनको तो जगह भी मिल गई और खबरें तो आ रही थी। पहले हबशा में मुसलमानों को अच्छी जगह मिल गई, अब इनको मदीना में हुआ। खौफ क्या आ गया कि ये क्या हुआ, इनका दीन, इनकी तिजारत, इनका तो सब कुछ अच्छा हो गया, और जितने ये स्ट्रांग होंगे इनको लगा कि हमारे लिए इतना खतरा है। चुनाचे एक बहुत ही ज्यादा बुरी, जिसको कहना चाहिए कि दुनिया की बदतरीन मीटिंग हुई। जुमेरात का दिन था, 26/26 सफर था, 14/14 नबवी थी। उन्होंने सबने जमा होकर दारुल नदवा में इस मसले का हल सोचा कि देखो ये साथी तो चले गए हैं ना मदीना में, तो जो सबको जमा करने वाला शख्स है वो तो भी मक्का में ही है ना, और अब इसके डिफेंडर्स भी इतने इधर नहीं रह गए, क्यों ना हम इसको यहीं खत्म कर दें। समझ रहे हैं, यदि मुखलिसीन दूर हो गए हम इसकी जान ले लेते हैं। बड़े बड़े नुमाया लोग थे जो मक्का के सरदारान, वो इसमें जमा हुए। जब ये जमा हो रहे थे तो इबलीस को इससे अच्छी महफिल क्या लगेगी कि जिसमें नबी की जान लेने का इरादा किया जाए। ये एक नजदी शेख के रूप में, एक बड़ी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के रूप में आया, कहने लगा यहाँ क्या हो रहा है? कहा कि बस यहाँ पे कुछ एक मीटिंग है। कहा अगर तुम चाहो तो मैं भी बैठ जाऊं, دنیا دیکھا ہوا ہوں تو میں اپنے تجربات سے تھوڑا سا فائدہ دوں. انہوں نے کہا اچھا چلے ضرور بیٹھ جائے. کہا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ سب مختلف رائے دیتے تھے, میں ناموں میں الجھائے بغیر آپ کو صرف اس کو گو تھرو کرا دیتی ہوں. ان کے سرداروں میں ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اپنی زمین سے نکال دیں, یعنی اس کو خود ہی مکہ سے نکال دیں, اور ہم اپنا معاملہ درست کریں, ہمارا شہر اس سے پاک ہو جائے گا, نہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ رہا نہ کچھ. یعنی مین کہ بس اس کو اپنے ملک سے نکال دو, اس کا ویزا کینسل کر دو اور اس کو دوبارہ آنے سے روک لو, ڈیپورٹ کر دو آج کی نظر میں. اچھا دوسروں نے کہا واہ 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 یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے, یہ ویری گڈ. لیکن یہ نجدی شیخ صاحب جو اصل میں ابلیس تھے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی بات کتنی عمدہ ہے اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں, وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. بس جب وہ یہاں سے نکلے گا کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قلعے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں, پھر وہ اس کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھائے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے. کوئی اور سوچو. دیکھیے اب ابلیس عقل مند ہے کہ نہیں, عقل مند تھا. کہنے لگا ابھی تو یہ مکہ میں بیٹھا ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں میں, خود اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکال رہے ہو, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اللہ کے نبی بھی ہجرت کے منتظر ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ باہر چلا گیا تو یہ تو اپنی اچھی باتوں سے باہر والوں کو رام کرے گا, تو کہیں ہمارے لیے پھر ایک باہر خطرہ نہ ہو, یہ نہ کرو. ایک اور شخص ابو البختری تھا, کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں اس کو قید کر دیتے ہیں اور باہر سے دروازہ بند کر دو, یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے دوسرے شعرا کا ہوا. عرب لوگ شاعروں کو بعض دفعہ اس بات پہ کہ وہ ہماری حذف کرتے ہیں یا ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں قید کر دیتے تھے اور وہ بےچارے قید میں گل سڑ کے مر جاتے تھے. کہا اس کے ساتھ بھی یہی کرو. اب اس پہ بھی لوگوں نے کہا یہ بھی اچھا چلو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن نزدیک شیخ صاحب بولے کہ نہیں واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ اس کو مانتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے اور تمہارے قبضے سے نکال کر لے جائیں گے اور اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں گے. ان کو یہ پتا تھا ویسے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی مخلص بہت ہے, وہ اللہ کے نبی کے اوپر کسی قسم کی بات برداشت نہیں کریں گے, کوئی ایک لفظ سے بھی ان کی حمایت نہیں کرے گا کہ ہاں جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں. اور یہ یقین کن ساتھیوں پہ ہوتا ہے جن کے دل حقیقت میں اللہ کی مگن ہوتے ہیں. کفار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کے لیے اس سے بڑا پھر کریڈٹ اور کیا ہوگا. خیر یہ بھی ختم. بالآخر سردار تاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہوا, کہنے لگا میری ایک رائے ہے اور اتنی اچھی ہے جس تک تم پہنچے ہی نہیں ہو, اور وہ کیا کہ ہم میں سے ہر قبیلے کا ایک شخص آئے, سمجھیے کہ قبیلوں میں تو بٹے ہوئے تھے, ایک 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 کر دے, سب کا ایک ایک نوان, سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں, سب مل کے جا کر اس شخص پر تلوار چلائیں, مر جائے گا. اب جب یہ مرے گا تو اس کی بدلے کے لیے آئیں گے نا اس کے گھر والے دیت لینے یا بدلہ, تو اب کہیں گے کہ اتنوں نے مارا تو اب اتنوں کے ساتھ دشمنی تو مول نہیں لیں گے, پھر کیا کہیں گے ہم چلو بھی اس کی بلڈ منی یعنی دیت دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں اور ہم اتنے قبیلوں والے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے اس کا دے دیں گے فدیہ, دیٹس اٹ. یہ رائے سن کے نجدید جینے کا یہ ہے بات کرنے کی, باقی ساری باتیں ادھوری, یہ بات سب سے اچھی. اور لہذا اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا یہ فیصلہ ہوا, اس بات میں یہ اٹھے اور سوچا کہ اب یہی کریں گے. اب آپ سوچئے کہ دیکھیے یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسانوں کے دماغ کے مختلف لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ابو جہل مسلمان نہیں تھا لیکن اپنے لوگوں کے لیے عقل مند بہت تھا, اس کی رائے سب سے اسٹرانگ تھی. انہوں نے کچھ اور سوچا, وہ ان کی تدبیریں تھی ان کی باتیں تھی, اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کن حالات میں ہوئی اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مان کیا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. جی جناب آج ہم نے کیا پڑھا کہ کس طرح سے مسلمان ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں. الحمدللہ. اور یہ جو دار الندوہ کی بات ہوئی تھی سبحان اللہ, یہ ہم قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اکساتا ہے یہ شیطان بار بار آ کے, ہے نا. سب بیٹھے ہیں, انسان ہیں, دشمن ہیں, وہ بھی دشمن ہی تھے سارے کے سارے, لیکن ان دشمنوں کو بھی کس طرح سے اکساتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کیسے آگے بڑھا بڑھا کے ان کو ہمتیں بڑھاتا ہے, اور کس طرح سے تجویزوں پہ تجویز دیتا ہے. اور سبحان اللہ, سو امیزنگ, لائک کتنا کمیٹڈ ہے, ہے نا, اپنے کام میں جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے اس میں کتنی اس کی کمٹمنٹ پکی ہے کہ کس کس طرح سے انسانوں کو دھکیلتا ہے اس جہنم کی طرف. سوچا چلے کچھ اور نہیں تو اس سے کمٹمنٹ ہی سیکھ لیں کہ اپنے کاموں میں کیسے کمیٹیڈ ہونا ہے. بٹ اینی ویز الحمدللہ ہمیں اس سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملتا ہے کہ ہم اس کے اتباع کریں, رہیں الحمدللہ رب العالمین. اور پھر ہم نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کتنا پیارا, جی بالکل عقل مند ہے, کیسے کیسی ترکیبیں سجاتا ہے. بٹ اینی ویز جو مدینہ کے حوالے سے ہم نے آج اتنی ساری روایات پڑھی, سبحان اللہ, سنی, دے پلان اینڈ اللہ پلانز اینڈ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز, یس ان شاء اللہ. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے یہ پلاننگ کر رہے تھے, اور آگے اللہ سبحان تعالیٰ نے پھر ان کے مکر اور فریب کو کس طرح سے زیرو کر دیا, اور اس پر یہ کس طرح سے بل بل اٹھے تھے, رائٹ. سو بٹ یہ کہ کتنی انہوں نے زندگیاں سخت کر دی تھیں, مشکلات کس قدر بڑھا دی تھیں کہ مسلمان اپنے گھروں کو, اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ اب شفٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. آسان نہیں ہوتا ہے نا اپنی جگہ چھوڑنا, رائٹ. آپ میں سے جو جو لوگ ماشاء اللہ وہاں سے ہجرت کر کے ان جگہوں پر آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کس طرح اپنا سب کچھ ختم کرنا, ایک بھرا پورا گھر, سب اپنوں کو چھوڑ کر, اپنی چیزوں کو, اپنے گھر کو, اپنی زمین کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ آباد ہونا, اٹس ناٹ این ایزی جاب. لیکن الحمدللہ اس وقت جو بھی نیت تھی, آج شاید اپنی نیت کو اس طرح چینج کر لیں کہ یار اب وہاں پہ رہتے تو شاید ہم اسلام سے اتنا نزدیک نہ ہوتے جس طرح تو نے ہم یہاں پر لا کر اسلام کے قریب کیا, ہمیں اسلام کے صحیح معنی بتائے, ہم اسلام کی تعلیمات سے زیادہ قریب ہوئے, زیادہ بہتر طور پر ہم جان پائے کہ اسلام کیا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب تک اپنوں میں تھے اور اسلامی ممالک میں تھے, سبحان اللہ, سب مسلمان تھے, لیکن ہمارا ایمان کا لیول کہاں تھا؟ تو بس وہی بات, جیسے استاذہ جی نے کہا کہ کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو بلٹ اپ کرنا ہے, رائٹ. والوتا اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں دین کے راستے پر استقامت بخشے, ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہمارے سامنے لے کر آئے, ہم ایسی تعلیمات لیں, ایسے محافل, ایسی مجالس میں بیٹھیں کہ جو ایمان افروز ہوں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو ہمارے ایمان بڑھانے کا باعث بنے, ٹھیک ہے. کوشش کیا کیجئے کہ ایسی مجالس میں جائیں جہاں کہیں آپ کو پتہ دے. اور پھر یہ کہ مکہ اور مدینہ جا کر آباد ہو سکتے ہیں تو ضرور آباد ہوں, لیکن یہ کہ وہاں کے جو ہم زیارات کرتے ہیں, وہاں کے جو ہمارے چکر ہوتے ہیں, اور جو ہمارا عمرہ کرنے کا ارادہ اور مدینہ کی زیارت ہوتی ہے, ضرور اس سے جب جب موقع ملے ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مدینہ کے لیے, ठीक है, इतनी सारी जो रिवायात हमने देखी, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाने की दुआ की थी, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम बनाने की दुआ की। और आज देखिए हम कहते हैं ना हरमैन अशरीफैन, राइट, दोनों हरम है, मदीना और मक्का, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जैसे हम कहते हैं ना खादिमुल हरमैन व शरीफैन, सऊदीया के शाह हैं, उन्होंने अपना लकब यही रखा हुआ है ना, खादिमुल हरमैन व शरीफैन। सो अल्हम्दुलिल्लाह के वो अपने आप को सर्वेंट कहते हैं उन जगहों के। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ वो कर रहे हैं माशाल्लाह, इट्स सो अमेजिंग, किस तरह से जायरीन के लिए हर तरह की आसानियां फराहम कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर आप में से कोई आज से 10-20 साल पहले गया हो और फिर अब रिसेंटली गया हो, कितना फर्क है। लाइक हमारे सामने सामने इतनी ज्यादा वसत हुई है दोनों जगहों पे, बेतहाशा वसत हुई है। पहले तो बिल्कुल जो मस्जिद का एरिया है, दोनों मसाजिद का, वो इतना ज्यादा नहीं था। फिर यह कि बहुत करीब करीब होटल्स थे, राइट, और ये सब जो है करीब वाले होटल्स तोड़ तोड़ के दूर किए गए। पहले एक्सटेंशन हुई है दोनों मसाजिद की, और फिर देखिए वो जो बड़े बड़े होटल्स अब बने हैं, राइट, और अब एक पूरा प्लान के तहत जो एक्सटेंशन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना वाली जो मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह, इट्स सो वास्ट नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इवन उसका तो सहन ही अब इतना वसी है कि आप एक जगह से पूरे चक्कर लगाए आप थक जाते हैं। अमेजिंग, सुभान अल्लाह। और किस तरह से गर्मी और सर्दी और बारिश से बचने के इंतजाम किए गए, अगर आप लोगों ने तस्वीर में भी देखा हो किस तरह से वो अम्ब्रेलाज उन्होंने बनाई है पूरे सहन में मदीना मस्जिद नबवी में, सो अमेजिंग। पहले सिर्फ एक बीच के सहन ओपन जो था वहां पे उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया, और अब पूरे बाहर का जो वसी सहन है उसमें पूरे में वो अम्ब्रेलाज लगा दिए, वो छतरियां लगा दी। सो माशाल्लाह इंतजामात उन्होंने किए अपनी तरफ से, अब जाने वाले भी उससे फायदा उठाएं। और वहां की उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उस मस्जिद की मोहब्बत में जाएं, ठीक है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ना कि जो हमने सलाह वाली बुक पढ़ी थी, आई रिमेम्बर, उसमें हमने देखा था कि रोजा की जियारत की नियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मस्जिद की जियारत की नियत के साथ जाएं, मसाजिद में जाएं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं ना कि तीन मसाजिद ही हैं कि जिनकी जियारत के लिए सफर करना चाहिए। किताबुल हज में भी पढ़ा था हमने, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इस जो सही अल बुखारी हम पढ़े उसमें भी इंशाल्लाह हम देखेंगे जब किताबुस सलाम में पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे नमाज का अजर बहुत ज्यादा है आम मसाजिद की निस्बत, हमने देखा था कि 1000 गुना बढ़ जाता है। और इवन हरम शरीफ में जो मक्कातुल मुकर्रमा है काबा में, वहां पे तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है एक वक्त की नमाज का। सो सुभान अल्लाह, इस नियत से जाया जाए कि अजर और सवाब ज्यादा से ज्यादा कमाए। और फिर यह कि बहुत सारी बरकतें बहुत हैं वहां पे। इवन हम सहाबा कराम को देखते हैं कि उस वक्त, और इवन ताबईन और तबा ताबईन की मिसालें देखते थे कि वो लोग ज्यादा उम्रा करने जाते थे, ज्यादा हज के सफर करते थे कि उससे जो गुर्बत है, फकर है, वो दूर होता है। सुभान अल्लाह, हम कहते हैं आज हम ये कहते हैं ना कि इतना महंगा हो गया है हज और उम्रे का सफर, राइट, लेकिन उन लोगों की नीयत क्या होती थी, उनके इरादे और उनके जहनों में क्या था कि इससे फकर और तंगी दूर होती है, बरकत होती है, राइट जी, बिल्कुल। मस्जिद अक्सा और मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी, ये तीन मसाजिद की जियारत की नीयत से सफर करना जायज है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो बारकल्लाहु फीक। बहरहाल ये कि स्पेशली मदीना शहर में जाना, वहाँ की मोहब्बत रखना, वहाँ मौत की दुआ करना, राइट, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्स के लिए भी दुआ है कि जो वहाँ पे जिसकी मौत होती है, जो वहाँ मदफून है, سو الحمد للہ. اور جیسے استاذہ جی بہت زیادہ ان کی بات کہتی ہیں جن کی اب آج بھی بات ہوئی تھی, سبحان اللہ, جن کی ہم نے بک بھی پڑھی تھی نا, کیا نام ہے, پروفیسر ظہیر احمد الہی صاحب, اگر میں نام غلط نہیں لے رہی, سو اگر غلط ہے تو اللہ معاف کرے, لیکن یہ نام اکثر استاذہ جی لیتی ہیں. تو ان کو کس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, نو آئی تھنک جو بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اور پھر ان کو مدینہ لے جایا گیا تھا اور وہیں ان کی موت ہوئی تھی, پھر وہیں وہ دفن ہوئے تھے. سو سبحان اللہ, نیت ہماری جیسی ہوگی ویسا ہی اینڈ بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم جیسے دنیا میں بھی ہم جیسی نیتیں کرتے ہیں, جس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے نا, تو پھر آخرت کے لیے بھی, انجام کے لیے بھی ہماری جیسی کوشش ہوں گی انشاءاللہ, ہم اسی کے لیے ہماری نظر آئیں گی کوششیں کہ ہماری کس طرف کی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مدینہ کی حفاظت کس طرح فرشتے کر رہے ہیں, وباؤں سے وہاں پہ حفاظت کی گئی ہے, دجال کے فتنے سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اس وقت مدینہ شہر میں آباد ہوں گے. سو الحمدللہ, بہت ڈھیر ساری ہیں. تو بہرحال ہمارے دلوں میں ان دو شہروں کی محبت ہونی چاہیے, ہمارے دلوں میں اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم بار بار ان جگہوں پر جائیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. سو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہی رکتے ہیں اس سیشن کے ساتھ, اور آگے بڑھیں گے اپنے مختصر صحیح البخاری کے سیشن کی طرف. ٹھیک ہے, everyone is with me inshallah. So let's start with the kitab sujood al quran. ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت اور اس کا طریقہ انشاءاللہ. آج ہم نیا باب شروع کریں گے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ابواب میں ڈفرینٹ, اور انشاءاللہ ساتھ ہی ہم نیکسٹ جو باب ہے کتاب تقصیر الصح, ٹھیک ہے, وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے پیج نمبر میرے پاس ہے 384, دیکھیں اوپن کیجئے, حدیث نمبر ہے 569. آپ کے پاس اگر ڈفرینٹ ہے پیج نمبر تو پلیز ڈو اوپن انشاءاللہ. کتاب سجود القرآن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت محبت سے ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مختصر صحیح بخاری میں آج ہمارا ٹاپک ہے کتاب سجود القرآن, سجدہ تلاوت اور اس کا طریقہ. پیج ہے 384 اور یہ گرین بک ہے, باقی اپنی اپنی بکس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے دوران کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا ثابت ہے. ہم اس کے مختلف احکامات اس میں پڑھیں گے, جس میں پہلا ٹاپک کیا ہے, سجود قرآن اور ان کے طریقے کے متعلق جو وارد ہے. ما جاء فی سجود القرآن وسنتها. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ فسجد فیها وسجد من معه غیر شيء اخذ کفا من خصی او تراب فرفعه جبهته وقال یکفینی هذا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا. رواہ بخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورت و نجم کی تلاوت کی تو سجدہ فرمایا, آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا, علاوہ ایک عمر رسیدہ شخص کے کہ اس نے ایک مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لے کر اپنی پیشانی تک اٹھائی اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے. اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا. سورت نجم بہت زیادہ خوبصورت سورت ہے اور جس میں فلوئنسی بہت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے, تو جب آپ نے کھلی جگہ پہ بیٹھ کر تو سورت نجم پڑھی تو جو لوگ سن رہے تھے ان پر اتنا وجد طاری ہو گیا کہ مکہ کے لوگ حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے. جیسے آج بھی کچھی وار سے قرآن پڑھے تو اٹریکشن ہوتی ہے. جب آ کر بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لات اور منات اور عزا اور وہ ساری باتیں ہوئیں, اس صورت کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے. مکہ والوں پہ اتنا سحر طاری ہوا اور وہ اس طرح سے جس طرح کہنا چاہیے کہ مرسمرائز ہو گئے اس ماحول میں, انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا. سب نے کر لیا, لیکن اس آئے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اور بعد میں وہ کفر پہ مر گیا. اس سجدے کے کرنے سے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے. تو جو لوگ حبشہ جا کے ہجرت کر گئے وہ خوشی خوشی واپس آ گئے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے. تو اس ساری بات کو سامنے رکھیں تو جو مسائل اخذ ہوتے ہیں, پہلی بات ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے, فرض نہیں ہے, سنت ہے. قرآن پاک میں 15 سجدے ہیں, ٹھیک ہے. اور سجدہ تلاوت میں جو دعا پڑھی جا سکتی ہے وہ میں بولتی ہوں, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, اور یہ دعا آپ کو مجھے زبانی یاد ہونی چاہیے. سجدہ وجہی للذی خلقہ وشک سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ہستی کو جس نے اس کو پیدا کیا, یعنی میرے چہرے کی تخلیق کی. وشکار پھاڑے سمعہ اس کے کان وبصرہ اور اس کی آنکھیں, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کٹس ہیں نا, ہماری آنکھیں بند ہیں لیکن ایک کٹ لگا تو آنکھ کھل گئی. اسی طرح کان کے ہیں, کٹس ہیں نا, تو ہم یہاں اپنے کانوں اور آنکھوں کو کٹس کہتے ہیں. اگر یہ آنکھیں اللہ بند کر دے, ادھر سی دیا جاتا تو آنکھیں بھی بند ہوتی, کان بھی بند. تو انسان خاص طور پہ اپنے فیچرز کی بات ہے کہ میرا یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں نہ جھکے کہ جس میں اس نے اتنے پیارے کٹس لگا دیے. بحولی ہی و قوتی ہی, اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ. تو بہرحال جب مشرکین نے بھی اس پہ سجدہ کیا اور بعد میں پتا چلا کہ جس شخص نے نہیں کیا تھا وہ کفر پہ مرا, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نان مسلم کو کچھ اشارے بھی دکھا دیتا ہے کہ جو ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر سورت سواد کا ایک سجدہ, یہ ایک بڑا انیوژل سا واقعہ آپ ابھی سنیں گے. سجدہ تو سواد, آپ کو پتا نا کہ سواد کے نام پہ ایک سورت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سواد لیس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا سورت سواد کا سجدہ ضروری نہیں ہے, البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا. اب اس میں ایک سجدہ ہے, اصل میں اس سورت کی جو تفسیر آپ اس میں پڑھیں گے نا, تو اس سورت کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا, ایک روایت میں آتا ہے. تو اس میں حضرت داؤد کے سجدے کی ذکر ہے جو کہ توبہ کے لیے تھا, تو اس کی پیروی میں ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں, نسائی کی یہ روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ سورت سواد کا جو سجدہ ہے وہ بھی باقی سجدوں کی طرح مسنون ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے. پھر مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا, حالانکہ مشرک پلید اور بے وضو ہوتا ہے, ابھی ہم نے سورت نجم کے واقعے میں پڑھا, تو کیا نان مسلم بھی سجدے کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے. سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس لیس له وضوء. وحریصہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم تقدم قریبا من روایت ابن مسعود وزاد فی هذه الروایہ وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت نجم میں سجدہ فرمایا, جو ابھی ابھی روایت اوپر گزر گئی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. اس روایت میں اتنا اضافہ کہ آپ کے ساتھ اس وقت مسلمانوں, مشرکوں, جنوں اور انسانوں نے سجدہ کیا. تو امام بخاری اس بات سے ایک دلیل لے کر آئے, بڑی اہم دلیل ہے, دیکھیے گا. کسی مشقت کے پیش نظر سجدہ تلاوت وضو کے بغیر کیا جا سکتا ہے, یہ مطلب ہے. تو پھر ظاہر ہے اگر مشرک کر سکتا ہے تو ایک عورت جو پیریڈز میں وہ بھی کر سکتی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پیریڈز میں ہم سجدہ کریں نہ کریں, ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے آپ سجدے کی پوزیشن میں تو ویسے بھی جا سکتے ہیں, نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز کے اندر جو سجدے ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے, باقی تو کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جان بوجھ کے بے وضو نہیں ہونا چاہیے, اور بے وضو ہونے کی وجہ سے سجدہ چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ مراد ہے. پھر ایک سوال آتا ہے کہ کوئی سجدے کی آیت پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے, پھر کیا ہوگا, کیا گناہ ہوگا؟ من قرأ سجدۃ ولم یسجد, جس نے آیت سجدہ پڑھی مگر سجدہ نہ کیا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انه قرا للنبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا. تو اب ہر وقت سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ کے میرے لیے کیا پتہ چلا کہ اگر مجبوری ہو مشکل ہو تو سجدہ نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن کر لے تو اجر بہت ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سجدہ تو اذا الشمس انشقت, یعنی اب یہ قرآن کی مختلف صورتوں میں جو سجدے اس کے دلائل لیے جا رہے ہیں کہ آپ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سورت سواد میں سجدہ ہے, آپ اور میں کیسے جانے کہ سورت انشقت میں سجدہ, کیونکہ اس کی دلیل ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قرا اذا السماء انشقت فسجد بها فقیل له فی ذلک قال لو لم ار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد لم اسجد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورت اذا السماء انشقت پڑھی تو اس میں سجدہ کیا. اس کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو کہنے لگے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا. دیکھیں یہاں سے دلیل مل گئی کہ صحابہ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. بعض لوگ نماز میں آتے سجدہ کی تلاوت مکروہ خیال کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کی یہی وجہ تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو آج کے دور میں اب کیا ہوگا, نماز کے دوران خاص طور پہ اب دیکھیے تراویوں میں تو پورا قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ, تو اب قرآن میں جہاں آیت سجدہ آئے گی تو کیا وہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, اور امام بھی سجدہ کریں گے تو پیچھے مقتدی بھی ان کے پیچھے سجدہ کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے جہاں سجدہ نہیں کر سکتا, بہت سارے لوگ ہیں, بھرا ہوا ہے ہال, تو کیا کرے؟ اس کا طریقہ دیکھیے گا. ملم یجد مودیل للسجودی من الزحام, وہ شخص جو ہجوم کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے لیے جگہ نہ پائے کیا کرے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا سورۃ فیہا السجدۃ فیسجد ونسجد حتی ما یجد احدنا مکانا لمودی جبہتی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سجدے والی سورت تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے, یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی. کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھتے تو سجدہ ایسے ہلکا سا جھک جانا, یعنی نیچے جگہ بھی نہیں مل رہی ہے, جیسے بعض دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے تلاوت سن رہے ہیں, آگے دوسری سیٹ ہے کچھ بھی, تو ہلکا سا جھک جائیے تو بھی جھکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر فوری جگہ نہ ملے نہ کر سکے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, اگر جگہ نہ بنے سجدہ کرنے کی تو اس کو بعد میں کر لیجئے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے جو سجدہ تلاوت کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں, حدیث میں پڑھ رہے ہیں, تو تقریباً 15 آیات ہے جن میں سجدہ ہوتا ہے. سورت حج میں 2 سجدے ہیں, یہ اس کی ایک یونیک بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ عام حالات میں جب بھی تلاوت ہو جو بھی آیت آئے اس پہ سجدہ کر لینا چاہیے, اگر کبھی نہ کر سکیں تو بعد میں کر لیں, بعد میں بھی نہیں کر سکے تو گناہ نہیں ہوگا, کریں گے تو اجر ملے گا, نہ کریں تو اجر نہیں ہے. پھر اگلی بات یہ کہ عام حالات میں باوضو رہنا چاہیے, لیکن کسی وجہ سے اگر وضو نہ ہو یا وضو کے رستے کی رکاوٹ ہے, مثلاً کفر ہے, شرک ہے, یا پیریڈز ہیں, یا کوئی ایسی حالت ہے, تو سجدے کے لیے جھک جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اتنا بھی کافی ہے, ایکسٹرا نیکی ہے جو کر رہے تو ادھر مل جاتا. ٹھیک ہے, جی عام طور پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے, سجدہ وجہی للذی خلقہ وصور وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ, لیکن اگر یاد نہیں ہے تو پھر کم از کم سجدے کی جو دعا ہے سبحان اللہ اعلیٰ وہ پڑھ لیجیے, لیکن یاد کر لینی چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر دوسری پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اگلی بہت ہی اہم بات ہے, نماز قصر کا بیان, سفر کی نمازیں کیسے پڑھے. اس میں ہمیشہ لوگ بھول کھاتے ہیں, جب کہیں جائیں تو عموماً سوالات اٹھتے ہیں. تو آئیے دیکھیے کتاب و تقصیر الصلاتی, قصر, قصر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کرنے کو. تو سفر میں نماز چونکہ چھوٹی ہو جاتی ہے اسی لیے اس نماز کو نماز قصر کہتے ہیں. اچھا آپ قاف کی جگہ کاف بول دیں قصر, یا سواد کی جگہ سین بول دیں, قصر توڑنے کو کہتے ہیں. تو قصر قاف سواد, قاف کو قاف اور سین کو سین کر دیا, سواد کو سین کر دیا, تو قصر میں نے توڑنا تو وہ تو کوئی نماز نہیں ہوتی, تو لہٰذا ہمیں اپنے مخارج کو بھی فکس کرنا انشاءاللہ. اس کے بارے میں چند باتیں. پہلا سوال, نماز قصر اور مسافر کتنی اقامت پر قصر کرے, یعنی کتنے دن ایک جگہ جا کے رہے کہ اس میں قصر ہوگی. ما جا فی تقصیری وکم یقیم حتی یقصر, بڑا اہم سوال ہے نا لوگوں کا. اب اس کی ساری حدیثیں اکٹھی پڑھ لے, میں ان پہ خلاصہ کروں گی. پہلی ایک حدیث دوسری سے ہی پریشان نہ ہو جائیے گا. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسعۃ عشرۃ یقصر, رواہ بخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں 19 دن ٹھہرے اور اس عرصے میں قصر کرتے رہے. اب آپ نوٹ کیجیے گا, ہجرت کے چوتھے سال قصر کی اجازت نازل ہوئی. سورۃ نساء میں وہ آیت موجود ہے. فجر کی فرض نمازوں میں قصر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سفر میں قصر کی اجازت ہے جو گناہ کی نیت سے کیا جائے کہ چلو جی ہم نماز تھوڑی کر لیں. اس وجہ سے سنت کی اتباع کیا ہے کہ دوران سفر قصر نماز پڑھی جائے, اگرچہ پوری پڑھنی بھی جائز ہے لیکن قصر پڑھنا افضل ہے. اب حدیث میں جس سفر کا ذکر ہے اور 19 دن ہے, اور یہ ہمارے کلچر میں بڑی معروف بات پیش کی جاتی ہے کہ 19 دن تک پھر قصر ہوگی, تو نوٹ کیجئے گا کہ فتح مکہ کا موقع تھا, ہنگامی حالات تھے, پتا بھی نہیں تھا کب جائیں گے, فرصت کے لمحات میسر آنے کا علم نہیں تھا, اس لیے آج جاتے ہیں, آج جنگ ختم ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, تو کیا ہوا 19 دن گزر گئے. تو آپ اتنے دن پڑھتے رہے, لیکن اگلی دوسری روایات سے بھی یہ بات پتہ چلے کہ آپ کو کہ عام حالات میں جیسے کہ ہم لوگ عموماً سفر کرتے ہیں, پلاننگ سفر والی ہوتی ہے, تو 3 دن یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ چوتھا دن جب آ جاتا ہے اس وقت تک قصر کی جا سکتی ہے. اور مسافت اتنی, بعض لوگ 9 میل کی بات تو کرتے ہیں, لیکن دو چیزیں سمجھ لیں. 19 والی روایت آپ نے پڑھ لی, یہ روایت کون سی ہے؟ میں آپ کو اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھانا چاہتی ہوں. آپ یہاں سے پاکستان گئے, آپ 20 دن کے لیے گئے, آج آپ لاہور اترے, پھر آپ میں سے بہت سارے وہاں سے نکلے تو کھاریاں چلے گئے, کھاریاں گئے 2-4 دن کے بعد آپ کہتے ہیں جہلم میں خالہ رہتی ہے ان کو ملاتے ہیں, جہلم گئے تو کسی کا دل چاہ چلے پنڈی میں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں, وہاں سے اٹھے تو آپ اسلام آباد چلے گئے, وہاں گئے کہتے ہیں چلو ذرا مری بھی دیکھا ہے, بھلا ناروے اچھا ہے کہ مری اچھا ہے, آپ اٹھے تو مری چلے گئے. اب 20 دن میں آپ ادھر سے ادھر گھومتے ہی رہے تو آپ 20 دن پوری قصر ہی پڑیں گے, کیونکہ آپ ٹکے نہیں ایک جگہ. آپ ایک جگہ جائیں اور وہاں سے ادھر سے ادھر گھومتے رہیں گے تو وہ آپ کی قصر ہے, لیکن اگر آپ یہاں سے سیدھا لاہور گئے اور لاہور سے واپس آپ آ گئے اور آپ کی ٹکٹ بک تھی, آپ کو ایوری تھنگ اسکیجول تھی کہ آپ 15 دن ہے, 12 دن ہے, 20 ہے, تو بس آپ پھر پوری ہی پڑیں گے. ہاں آپ شروع سے ہی پلاننگ کر کے گئے 3 دن رہنا ہے اور 4th دن واپس آ جانا ہے, تو پھر 3 دن قصر ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک وہ حالات ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کہ واپس کب جانا ہے, 6 ماہ بھی گزر سکتے ہیں آپ کو ایسے ہی, ابھی ادھر ابھی ادھر, ابھی آج ٹکٹ ہوتی آج جاتے تو قصر چلتی رہے گی. تو جو مجھے بات سمجھ آتی ہے نا, قصر کا تعلق کیفیت سے بھی ہے. آپ سمجھیے کہ سہولت کیوں ملی. آج کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں کہ گھر والے کو قصر پڑھنی چاہیے جتنا وہ کام کرتا ہے. ایک تو مہمان نے کام کو نہیں کرنا, روب چلانا ہے ڈالنا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے قصر نمازیں بھی وہ تھوڑی پڑھے. لیکن آپ اس کی حکمت سمجھیں کہ اسلام کو نا یہ جو روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے, اس میں ہر چیز اسٹیبل ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے ابھی گھر جائیں گی, یہ کریں گی, وہ کریں گی, آج کپڑے دھوئیں گی, آج استری کریں گی, یہ ہر چیز روٹین پہ ہے. سفر میں کوئی چیز روٹین پہ نہیں ہوتی. سفر بذات خود ایک عذاب کا ٹکڑا کہلاتا ہے. تو اللہ نے سفر میں یہ چیز سہولت دے دی کمی کی. ایک اور وجہ ہے, اسلام میں سفر ہمیشہ با مقصد ہوتے ہیں, بے مقصد سفر نہیں کرتا بندہ. مقصد کے ساتھ گیا, اب اگر وہاں گیا, ابھی ظہر پڑی, پھر عصر کا وقت ہو گیا, پھر تھوڑا سا کام شروع کیا تو مغرب ہو گیا, پھر پتہ چلا دن ختم ہو گیا, تو اسلام کہتا ہے کہ تم نمازوں کو مختصر بھی کر لو اور جمع بھی کر لو, تو لہذا کام ختم کرو اور جلدی سے واپس.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
لہذا یہ سفر کی نماز کم کرنے کی وجہ کیا؟
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
چاہے آپ کے سامنے آ رہی, شام کو بھی آ رہی اور لوگ مل رہے ہیں.
اشہد ان لا الہ الا اللہ.
پڑھیں گے پھر قصر پڑھنے کا زیادہ اجر ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی نماز پوری پڑھ لیں, ہمیں کون سے کام ہے, نہیں, تحفہ ہے اللہ کا, آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اللہ نے اپنی طرف سے یہ گفٹ دیا, اس کو قبول کرنا چاہیے. اگلی روایت دیکھیے, انس رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجع الی المدینۃ قلت اقمتم بمکہ شیئا قال اقمنا بها عشرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تک گئے. آپ اس دوران دو دو رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ لوٹ آئے. آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ آپ نے فرمایا ہم وہاں 10 دن ٹھہرے. اب آپ یہاں پھر دیکھیے 10 دن تک رہے اور آپ نے تو قصر پڑی, ہم کہہ رہے ہیں 3 دن کے. تو آپ دیکھیے کہ آپ جب حج کے لیے گئے تو کیا پورا وقت مکہ میں رہتے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھیے کہ سفر کا بے حجت الوداع ہے, 8 ذوالحج تک تو مکہ میں رہے, قصر کی. پھر 8 کو نکلے ذوالحج سے تو مینا چلے گئے, زہر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کی. تو مدت اقامت 4 دن تک نماز قصر کی جا سکتی ہے. آپ مکہ میں 4 ذوالحج کو پہنچے تھے. تو بات وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی کہ ابھی مکہ میں, اب مینا میں گئے, اب مزدلفہ میں گئے, عرفات ہے ادھر, تو وہ مسلسل سفر ہی ہوتا ہے, تو اس میں پھر قصر پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. آج بھی آپ نے دیکھا اللہ آپ کو حج کروائے, حج والے دن بھی آپ قصر پڑھتے ہیں, ظہر اور عصر کو جمع بھی کرتے ہیں, بعض دفعہ صرف فرض پڑھتے ہیں. اللہ کے بندو اتنے پیسے لگا کر گئے, وہاں جا کر نمازیں بھی تھوڑی پڑی, بس اللہ کہہ رہا, کیونکہ حج کا اصل جو مقصد تھا وہ آپ کو بھاگ دوڑ کرا کے اللہ نے دیکھ لیا. گرمی پسینہ بھوک بغیر گھر کے, تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی نمازوں سے نہیں, اپنے حکم کی اتباع کرنے سے بندے سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے تھوڑے سے سوال اٹھے کہ حج کے دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ تو صلاۃ بمنا, منا میں نماز کا کیا طریقہ ہوگا, قصر کریں گے کیسے کریں گے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین و ابی بکر و عمر و مع عثمان صدر من امارتہ ثم اتمھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں دو دو رکعت پڑھی, اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی شروع خلافت میں 2 ہی رکعت پڑھی. اس کے بعد انہوں نے پوری نماز پڑھنا شروع کر دی. بات واضح. ایام حج میں منا, عرفات اور مزدلفہ نماز قصر ہی پڑھی جائے گی. سفر حج کی بنا پر یہ رعایت ہر حاجی کے لیے. حضرت عثمان نے ایک خاص عذر کی بنا پر نماز پوری پڑھنا شروع کر دی تھی, اگرچہ عبداللہ بن مسعود نے اس پر اپنی سخت ناگواری کا اظہار کر دیا, جو اگلی روایت میں آ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم عقل کو استعمال کریں تو ہم تو اور ایکسٹرا نمازیں پڑھیں, لیکن عام نمازیں بھی چھوٹی ہو رہی ہیں, کیونکہ سنت ہے. یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا ہم بغیر عقل استعمال کر کے کر لیں. ٹھیک ہے. ان حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمن ما کان بمن رکعتین. حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت امن منا میں 2 رکعت نماز قصر پڑھائی, یعنی جنگ نہیں تھی لگی ہوئی, کوئی خوف نہیں تھا, پھر بھی آپ نے 2 رکعت ہی پڑھی. اگرچہ قرآن میں سفر میں قصر کرنے کو ہنگامی حالت سے شروط کیا گیا, یعنی کنڈیشنل بتایا گیا, تاہم اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دوران سفر بحالت امن بھی قصر کی جا سکتی ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ لما قیل له صلى بنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بمنن 4 رکعتان استرجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حزي من 4 رکعات ركعتان متقبلتان. اب دیکھیں صحابہ کا عمل اور ان کا عقیدہ کیا تھا. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان نے منا میں 4 رکعتیں پڑھی, یعنی یہ کب انیوژل چیز ہے. صحابہ نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ پوری پڑھی تھی, تو صحابہ کو یہ عجیب لگا. تو حضرت عثمان نے جب 4 پڑھی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, یعنی افسوس کا اظہار کیا, غم کا اظہار کیا, اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق کے ساتھ بھی مینا میں 2 پڑھی. کاش 4 رکعت کی بجائے میرے حصے وہی 2 مقبول رکعتیں آئیں. کیا پتا چلا کہ وہ 2 بہتر ہیں جو نبی کی تباہ میں تھی, اور یہ 4 درست نہیں ہیں. پھر واسطے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک دوران سفر قصر کرنا واجب ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف انا للہ پڑھنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بتاتے کہ آپ نے غلط کیا ہے, چار کیوں پڑی ہیں, تو کیا پتہ چلا کہ جب اختلاف کا ڈر ہو اور شر پھیلنے کا خطرہ ہو تو پھر بات آدھی کر کے اگلے کو سوچ دے کر خاموش ہونا چاہیے. ہاں اگر سفر کے دوران پوری نماز پڑھنی بدعت ہوتی تو پھر وہ اس پہ ضرور بولتے. تو عام رویہ کیا ہونا چاہیے کہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ چھوٹی پڑھیں, قصر پڑھیں, لیکن اگر کوئی کسی بات میں آ کر پوری یا زیادہ پڑھتا ہے تو پھر اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. آج ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحثیں بہت کرتے ہیں اور دوسروں کو جھٹلا کر خود کو سچا ثابت کرتے ہیں, اور بعض دفعہ فرض بھی نہیں لوگ پڑھتے اس پہ بحث نہیں کرتے, لیکن نفل چیزوں کو ہم بہت زیادہ اس طرح سے کھینچ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ مسجدیں بھی دو دو ٹکڑوں میں ڈھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. انشاءاللہ اس کو بعد میں کنٹینیو کریں گے کہ کتنی مسافت پہ ہو اور خاص طور میں پھر سفر میں کیسا گاڑی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے, کھڑے ہو کے پڑھیں گے, یہ سارے مسائل اس میں انشاءاللہ تلاتے جائیں گے. چلیے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی سی ایک چیزیں آج ہم نے دیکھی, لیکن انشاءاللہ اسی کو ہی اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ہوپ فلی ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے ایک کتاب السجدہ کو دیکھا, رائٹ, کتاب سجود القرآن, لائک قرآن پاک میں جو آیت سجدہ آ جاتی ہیں تو اس پر کیا حکم ہے, اس کے کیا احکام ہیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ. آئی تھنک جب ہم نے سب سے پہلا سجدہ دیکھا تھا سورۃ الاعراف کے اینڈ پہ, اس پہ کافی تفصیل سے استاذہ جی نے اس پر بات کی تھی, رائٹ, اور آپ سب کے پاس اس کے نوٹس موجود ہوں گے کہ کس طرح سے سجدہ تلاوت کیا جانا چاہیے, اس کا حکم کیا ہے, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت ہے, کیا نفل ہے, اور اگر نہیں کریں تو کیا اس پر گناہ لازم آتا ہے, اور کیا کتنی حد تک جانا چاہیے, اور کیسے حالات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ پوری ڈیٹیل انہوں نے ڈسکشن اس جگہ پہ دی تھی. یہاں پہ ایک طرح سے ہمارے لیے یہ ایک ریویو سیشن تھا کہ جو ہم نے حدیث کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے ہم نے اس کو دوبارہ دیکھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک چیز تو کیا دیکھی کہ سجدہ تلاوت کی پوزیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا حکم کیا ہے. کلیئر ناؤ مور اینڈ ریمائنڈر. جی بالکل, ریمائنڈر ملا نا ہمیں سب کو الحمدللہ. سو اس کا حکم کس لیول پر آتا ہے, سجدہ تلاوت کا حکم کس لیول پر آتا ہے بتائیے گا. اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے, سنت ہے, تو کیا سنت ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے, نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ سنت کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک, لیکن اگر کبھی, جی بالکل, ٹرائی ٹو ڈو انشاءاللہ, لیکن اگر کبھی ایسا موقع آپ کو نہیں ملتا کہ فوری آن دا اسپاٹ آپ سجدہ نہیں کر پائے, ٹھیک ہے, تو کیا اس پر گناہ آئے گا, نہیں, اس پر گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجر بہت ہے کرنے پر, لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے آپ فوری نہیں کر پاتے تو اس پر گناہ نہیں ہے. تو اگر کیا فوری نہیں کر پاتے تو بعد میں کر سکتے, بالکل بعد میں کر لیجئے, اس جگہ پہ ہیں آپ اور آپ نہیں کر پا رہے, یا ایسی سچویشن ہے آپ کسی مجمع میں بیٹھے پڑھ رہے تھے, آپ اس جگہ نہیں کر پا رہے, آپ واپس جب اپنے سکون کی جگہ, امن کی جگہ پہ پہنچے اس جگہ کر لیجئے. ہمارا دین, دین اسلام, دین فطرت ہے, بہت آسانیاں ہیں اس میں, ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے نا. جی بالکل, فلیکسیبل ہے, کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے؟ عمل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے ہم بجائے یہ دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کریں, لوگ ہم سے دور ہٹ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ آسانی کے بجائے ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے. لوگ تو آسانیوں کی طرف آتے ہیں نا, رجوع کرتے ہیں, رائٹ. اور ہم پیچھے کتنی دفعہ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں نا کہ بشرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو. لوگوں کو بشارتیں دیا کرو, ان کو اس چیز سے نفرت مت دلاؤ. Because now we memorize tajma, so we read Arabic too like more than 4 times, so every time we can't do mostly. جی بالکل, اس میں آپ کو یہ حکم بھی ملتا ہے کہ ایک جگہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ 70 دفعہ بھی اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ آپ سجدہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ it would be enough. ٹھیک ہے, لیکن انکار نہیں کرنا ہے, اس کا انکار نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یس, الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے بے وضو حالت میں سجدہ کرنا, اور اس کی دلیل مشرکین کے حوالے سے لی کہ کس طرح سے انہوں نے سب نے بھی سجدہ کیا تھا. یہ تو قرآن پاک کا اعجاز ہے, اتنی خوبصورت آیات, اور اسپیشلی سورہ نجم کی جو آیات ہیں, اور خاص طور پر جو قاری مشاری کی آواز میں یہ سورت پڑھی گئی ہے, جو انہوں نے پڑھی ہے, سبحان اللہ, آپ واقعی میں سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس سورہ کے. سو اگر بعد میں سجدہ کرتے ہیں, وی کین ٹاک ان بٹوین. جی بالکل, آپ وہاں سے اٹھتے ہیں, آپ بات کرتے. بعض دفعہ آپ دیکھیے, بچوں کی مثال لیجیے, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ آیتیں سجدہ کرتے ہیں, آپ ایون سجدہ کرنے کے لیے اٹھتے بھی ہیں, وہ ایسے ٹانگوں میں لپٹ جاتے ہیں کہ آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیتے جب تک آپ ان کو پیار کر کے ان کو وہ چیز دے نہ دیں جس کے لیے وہ رو رہے ہیں. آپ ان کو بہلا لیجیے, یہی دیٹس واٹ آئی مین ٹو سے, کہ ان کے لیے آسانی کیجیے, ان کو دور مت کیجیے. ورنہ کیا ہوتا ہے, ہم دھکے مارتے ہیں بچوں کو, پش کرتے ہیں, تو وہ نماز سے ایسا چڑ جاتے ہیں کہ مائیں نماز کے لیے دوپٹہ باندھتے ہیں اور ان کا رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اگر ہم ماں کے قریب گئے تو انہوں نے ہمیں مارنا ہے, ہمیں دھکے مارنا ہے. ان کو پیار سے اٹھا لیجیے, نماز کی حالت میں وہ آپ کے قریب آئے, ان کو اٹھا لیجیے, گود میں اٹھا لیجیے, پھر جب آپ رکوع سجدے میں جائیں ان کو نیچے ڈال دیجیے, آرام سے وہ مست ہو کے ادھر ادھر لگ جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے وہ خود آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ خود آپ کے ننھے ننھے سجدے اور رکوع کریں گے, وہ خود اپنا پیارا سا ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں. جس چیز سے محبت ہوگی نا, شروع سے آپ دیکھیں گے وہ بچے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جس چیز سے آپ ان کو ہٹائیں گے, اس چیز کی نفرت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو ہمیں اسلام کے شاعر کے لیے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے, شروع سے محبت پیدا کرنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جیسے جیسے وہ اس کے ساتھ بڑھے ان کا ایمان بھی بلٹ اپ ہو, ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی اس چیز کے لیے محبت بلٹ اپ ہو. ٹھیک ہے, ان کی تربیت شروع سے کرنی ہے, 7 سال میں ایک دم سے وہ نماز کے لیے نہیں آئیں گے. شروع سے جو بچے آتے ہیں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں, جھکتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ دیکھیے 7 سال میں ان کو پوری نماز پڑھنی آ جاتی ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ دیکھیے کیسا بھی بچہ ہو, شریر ہو, روت رہا ہو, ہنسنے والا ہو, نماز آپ کو پڑھتے دیکھا نہ کہنا, لازمی آئے گا آپ کے ساتھ نماز میں جھکے گا. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بچے کو سجدہ کرتے ہوئے. کچھ نہ کچھ چیز تو رکھیے نا اللہ تعالیٰ فطرت میں, بندہ جو ہے سب سے پہلے سجدے میں جھکتا ہے. دیکھیے ان کو سجدہ نہیں بھی کرنے آئے گا نا, پورا لیٹ جائیں گے, دے کاپی اس, یس, سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اگر شروع میں نہیں کرنا آئے گا پورا لیٹ جائیں گے, وہ الٹا لیٹ جاتے. سو سبحان اللہ, دے ٹرائی دیئر بیسٹ, الحمدللہ, سو لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھی کہ جو شخص بوجہ ہجوم سجدہ تلاوت کے لیے جگہ نہ پائے. بہت ہجوم ہے, بہت ہجوم کثیر ہے, اور ایسے میں سجدہ تلاوت کی جاتی ہے تو پڑھی جاتی ہے, تو اس وقت کیا کرے, جھک جائیے, آپ کا جھکنا ہی وہ آپ کا سجدہ کے ایکول ہو جائے گا. جی بالکل, جھکیے, جتنا آپ جھک سکتے ہیں اتنا جھک جائیے. اگر زمین تک پہنچنے کی جگہ نہیں بھی ملے تو ایک دوسرے کی پشت پر وہ سجدہ کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہاں تک بھی ہمیں روایت ملتی ہے. ٹھیک, الحمدللہ. پھر ہم نے قصر کے حوالے سے تھوڑی سی احادیث دیکھی, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے حضرت ابن عباس کا جو قول تھا وہ دیکھا کہ کس طرح سے آپ 19 دن تک کی روایت لے کے آتے ہیں, اور اگین بار بار استاد عزیز کو بتاتی ہیں کہ ان 19 دنوں میں کنٹینیوس آپ جو تھے وہ سفر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور ماشاء اللہ آئی واز تھنکنگ کہ جب صلاۃ بمنا کی بات ہو رہی تھی مقام منا میں نماز, تو لازمی جو حاجی لوگ ہیں ان کے آنکھوں میں وہی سارا دوبارہ سے دوڑ رہا ہوگا کہ کس طرح سے منا میں گئے تھے اور کس طرح کی صورت تھی, رہی الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑے دن تو کافی یہ اسٹرانگ فیلنگس رہیں گی, ہر چیز میں آپ کا دل اس طرف کھینچے گا کہ کہاں منا کی بات ہو رہی ہے, کہاں مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے. سو انشاءاللہ یہ محبت, وہی محبت والی بات ہے نا جی, بالکل. شروع میں تو بہت زیادہ مس کرتے, لیکن پھر وہی کہ دنیا کی جو مصروفیات ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہمیں اس طرف کھینچ لیتی ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے بارک اللہ فیک, انشاءاللہ یہیں پہ رکتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں. اگر آپ ایک دو ساتھی انہی احادیث کو ریڈ کر لیں انشاءاللہ, جب کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم اس چیز کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. وہی بات ہے نا کہ اجر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا, بہت کم ہے نیکیاں ہمارے ہاتھ میں, ہمارے پلے میں, اس کو زیادہ سے زیادہ ہیوی کرنے کی کوشش کرنا ہے. نہیں پتا کون سی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, کون سی چھوٹی سی ہماری نظر میں چھوٹی سی چیز, چھوٹی سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے, ٹھیک ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. میں مائک پہ کرتی ہوں, آپ یہ جو سجدہ تلاوت والی اور قصر والی جو ہم نے تقصیر الصلاح کی روایات پڑھی ہیں ان میں سے بس نمبر بتا دیجیے گا, ہم چیک کر لیں گے اسی آیت اسی حدیث کو کھولیں گے, ٹھیک ہے. مائک فری فار یو فار یا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سجدہ تلاوت اور اس کا طریقہ میں سے حدیث نمبر 1, ما جاء فی سجود القرآن وسنتہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ فسجد فیہا وسجد من معه غیر الشیخ اخذ کفا من حسا او تراب فرفعه الى جبهتی وقال یکفینی حازا فرائیته بعد ذالک قتل کافرا جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ قصر میں سے بھی ہے نا جی, صلاۃ قصر میں پڑھ لوں جی. باب فرسٹ, ما جاء فی تقصیری وکم یقیم حتی یقصر 575. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی 19 یقصر رواہ البخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 578, ان حارثہ بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم بن نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم آمنا ما کانا بیمانی رکعتین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بارک اللہ فیکنا، ماشاء اللہ دیٹ واز نائس، الحمد للہ. جو آخری آپ نے حدیث پڑھی ہے نا 578، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. عن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال صلى بنا النبی صلى بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا ما کانا بمنن، ٹھیک ہے، منی نہیں، منی از ڈفرنٹ، بی منن رکعتین، یعنی منا کے مقام پر دو رکعتیں آپ نے قصر کی پڑھائیں، ٹھیک ہے. سو اس کی تصحیح کر لیجیے گا انشاءاللہ. باقی ماشاء اللہ دیٹ واز نائس، الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن اور حدیث کی محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی محبت عطا فرمائے، اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اس میں اس سے بھی اسی طرح لطف اندوز ہوئے ہو سکیں جس طرح لوگ دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے. وہ جو دعا ہے نا کہ یا رب جب لوگ دنیا کی چیزوں میں مشغول ہوں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. سو یہ چیزیں اور ایسی پیاری پیاری دعائیں ہمیں بہت تسلی بخشتی ہیں، ہمارے دلوں کو مضبوط کرتی ہیں، اور ہمارا دل پھر ان چیزوں میں زیادہ لگنے لگتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اس میں ثبات عطا فرمائے، اور اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. انشاءاللہ یہیں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں باذن اللہ، بشرط زندگی دوبارہ آپ سب سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.